الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا سورة النساء کی آیت نمبر 51 سوالات زیادہ ہیں کیا بیان تھوڑا مختصر کروں گا کیونکہ سوالات کی پرچیاں زیادہ ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 51 ہے الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی ہے جو جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر پچھلے دروس میں گزر چکی ہے کہ جبت کسے کہتے ہیں اور اس پر ایمان کا کیا مطلب ہے یہود و نصارہ جبت پر ایمان رکھتے تھے آگے فرمایا والطاغوت اور وہ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں طاغوت کہتے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے گی جو بھی قانون ہوگا جو اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہو وہ کیا کہلاتا ہے طاغوت طاغوت پر ایمان اگر ہندو لائے تو اتنی بری بات نہیں ہے لیکن وہ لوگ جن کے پاس کتاب ہے یہود و نصارہ ان کے پاس اللہ کا قانون ہے ایسی قوموں کے لیے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اس کے اپوزٹ کوئی قانون کو فالو کرنا یہ زیادہ قابل تعجب ہے اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بھلا ایسے بے وقوفوں کو بھی آپ نے دیکھا ایسے احمقوں کو بھی دیکھا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے مذہب کو چھین لیا اور آج مذہبی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے آج ان کے ہاتھ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی قیادت ہے مگر جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے بلکہ اس میں وہ ہمیں فالو کریں گے تو ہدایت حاصل کریں گے آگے اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں جو کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یعنی جو غیر مسلموں کے بارے میں یعنی وہ غیر مسلم جو کتابوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے جیسے ہندو ہیں پارسی ہیں سکھ ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں ہا اولائی اہدا من الذین آمنوا سبیلا یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو یہود و نصارہ اسلام پر ہی ایمان لاتے ایمان تو نہیں لائے بلکہ مسلمانوں کو مشرکین سے بھی بدتر سمجھنے لگے حالانکہ یہ تو بالکل بداہت کے خلاف تو بالکل غلط ہے کہ بھئی اگر تمہیں اسلام اچھا نہیں لگتا تو یہ کہہ دو کہ دوسرے مذاہب سے بہتر ہے ہمارے مذہب سے بہتر نہیں ہے رکھا لے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہود و نصارہ کی کہاں سے آئے گی سمجھ میں بھائی یعنی یوں کہہ دیتے کہ ہمارے مذہب سے اچھا مذہب نہیں ہے ہماری تعلیمات سے زیادہ اچھی تعلیمات نہیں ہے لیکن ہندوؤں سے تو پھر بھی بہتر ہے سکھوں سے تو پھر بھی بہتر ہے بت پرستی تو نہیں کرتے کم از کم نہاتے تو ہیں لیکن جیلسی اور حسد میں کیا کہنے لگے کہ مشرکین مکہ ایمان والوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں دیکھیں یہود و نصارہ کا تو قصہ تمام ہو گیا وہ تو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے آج مسلمان بھی بہت ساری چیزوں میں غیر مسلموں کو مسلموں سے افضل سمجھتے ہیں جو بہت بڑی بھول بھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہے بات بات پہ تعریف بات بات پہ تعریف کہ وہ قومیں ہم سے اچھی ہیں ان میں یہ خوبی ہے ان میں یہ خوبی ہے مسلمانوں میں یہ خرابی ہے یہ بات درست ہے کہ جزوی طور پر مسلمانوں میں کچھ خامیاں ہیں جزوی طور پر لیکن من حیث القوم آج بھی مسلم قوم سے بہتر دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے اخلاق و کردار میں بھی مذہب میں تو ہے ہی لائف سٹائل تو صرف ہے ہی مسلمانوں کے پاس لائف اسٹائل تو دنیا میں کسی قوم کے پاس ہے ہی نہیں، اسٹائل اسٹائل ہیں اپنے مرضی کے. جس قوم کے پاس کوئی ہیئر اسٹائل ہی نہ ہو، کبھی ایسے بال بنا لیے، کبھی یوں بنا لیے، کبھی وہ کٹورا رکھ کے بال بنا لیے، تو ان کے تو روزانہ اسٹائل بدل رہے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز میں وہ یہ طے نہیں کر سکتے کہ بال بنانے کا طریقہ کیا ہے، کھانا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو وہ باقی بڑی بڑی چیزیں جس سے قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں، اس میں ان کے پاس کہاں سے کوئی قانون آیا، اس میں تو وہ بالکل فارغ ہیں. تو جن کے پاس کوئی اسٹائل ہی نہیں ہے، اسٹائل سے ان کے پاس جو اسٹائل ہے نا، وہ کوئی ایسا اسٹائل نہیں ہے جس کو فالو کیا جائے. وہ تو ایک اٹھا صبح، اس کو آج یہ اسٹائل سمجھ میں آیا، کل کوئی اٹھا اس نے کہا، کوئی مقالہ لکھ دیا کہ ایسا قانون یہ ہونا چاہیے. ان کے ہاں افراط و تفریط ہے. جب ان کے ہاں جانوروں کے حقوق بن رہے تھے تو کسی نے یہ بھی کہا کہ سڑک پہ چلنا بھی جانور کا حق ہے، لہذا روڈ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. کوئی جانور اگر روڈ کراس کرنا چاہے تو اسے بھی رائٹ دینا چاہیے کہ وہ روڈ کراس کرے. یہ جو باڑ لگا دیتے ہیں غلط ہے یہ، کیونکہ عقل سے فیصلے کر رہے ہیں نا سارے. کوئی قانون تو ہے نہیں، کوئی وحی تو ہے نہیں ان کے پاس، یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. اور بعضوں نے اتنا زیادہ جانوروں کے ساتھ نہ حق تلفی کی ان کی کہ جانور کو جب کاٹ کے کھانا ہو تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے کاٹنے سے جانور کو تکلیف کم ہوگی اور کس طرح زیادہ ہو. جنگلی جانوروں کے حقوق پر ایک طرف اتنے زیادہ حساس ہیں کہ جانور کا شکار کرنا ان کے یہاں حرام ہو گیا، لائسنس کے بغیر پابندیاں لگا دی. لیکن جن جانوروں کو وہ کاٹ کے کھاتے ہیں، تو کبھی آپ انٹرنیٹ پہ موویز دیکھیں، کوئی ویڈیوز دیکھیں کہ جانوروں کو کس بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، ان کے فارم کبھی آپ دیکھیں کس بے دردی کے ساتھ جانوروں کو رکھا جاتا ہے، کیسے ان کو کچلا جاتا ہے، کیسے ان کے سروں پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں، جھٹکے سے، بجلی کے جھٹکوں سے مارا جاتا ہے، اور کیا کیا طریقے ہیں جو عذاب والے. جلتی ہوئی کڑھائی میں زندہ جانور کو ڈال دیا جاتا ہے پکانے کے لیے، کوکر کے اندر زندہ بکرے کو ڈال دیا جاتا ہے، زندہ کتے کو ڈال دیا جاتا ہے، زندہ بلی کو جلتی ہوئی جو ہے نا آگ میں ڈال دینا، یہ کتنا ظلم ہے. کیسے اس کے لیے بہت سخت دل ہونا چاہیے، جو مسلمان کا دل ایسا نہیں ہوتا. جو لوگ غیر مسلم قوموں کی من حیث القوم تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے بعض غیر مسلموں میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں اور کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے، بعض غیر مسلم ہوتے ہیں نرم دل بھی ہوتے ہیں، بہت اچھی ان کی صفات ہوتی ہیں، لیکن جزوی طور پر من حیث القوم نہیں. من حیث القوم سب سے زیادہ نرم دل آج بھی مسلمانوں کا ہے. مسلمان کہیں غلبہ حاصل کرتے ہیں، وہ ظلم کا سوچ بھی نہیں سکتے جو برما میں اور شام میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی تاریخ بتاؤ کہیں مسلمانوں نے ایسا ظلم کیا ہو، کنٹینروں میں بھر بھر کے آگ لگانا، تہذاب چھڑک دینا، یہ سارے مظالم تو دنیا آج دیکھ رہی ہے. بتاؤ یہ کن قوموں کے ہیں، تہذیب یافتہ قوموں کے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور آپ برما کے حالات دیکھو، پوری دنیا جو انسانی حقوق پہ چیختے چیختے تھکتی نہیں ہے، انسانی حقوق پہ چیختے چیختے تھکتے نہیں ہیں، جانوروں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں. کیا دنیا نے نہیں دیکھا سوشل میڈیا کے ذریعے جب کیمرے کی اسکرین پہ ایک محفوظ کیے گئے وہ مناظر، کہ جیسے قربانی کی گائے کٹ کے پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح انسانوں کی لاشیں کنٹینروں میں بھری ہوئی ہیں، جلی ہوئی ہیں. ایک آدمی اپنے گھر میں کمپیوٹر کی اسکرین پہ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ سکتا ہے، تو کیا اقوام متحدہ کو یہ منظر نظر نہیں آ رہا؟ کیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو یہ منظر نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ کیسا یہ تہذیب ہے، کیسی انسانیت کی خیر خواہی ہے کہ پورے پورے ملک برباد ہو گئے، پورے پورے ملک تباہ ہو گئے، انسان بھوک سے مر رہے ہیں، اور اس پہ قوموں کے دل، ان میں نرمی پیدا نہیں ہوتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی عوام میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن بات ہوتی ہے من حیث القوم، کسی قوم کی من حیث القوم کیا حالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بدبختی ہے کہ یہ غیر مسلموں کو سیدھے راستے پر زیادہ سمجھتے ہیں. تو یہ بدبختی جیسے یہود و نصارہ میں پہلے تھی، آج مسلمانوں میں ہے کہ ان قوموں کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں جو بد تہذیبی کی انتہائی عروج پر پہنچی ہوئی ہیں، انتہائی عروج پر پہنچی ہوئی ہیں. صلہ رحمی رشتہ داری جوڑنا یہ جانتے نہیں ہوتا کیا یہ؟ ہمارے ہاں جو آدمی بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اسے تانے تو ملتے ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ جس قوم میں بھائی اور بہن کا کنسپٹ ہی ختم ہو گیا، نہ بھائی بہن کو کما کے کھلاتا ہے، نہ بہن بھائی کا خیال کرتی ہے، نہ باپ کا خیال، نہ ماں کا خیال، نہ دادی کا خیال، نہ اولاد کا خیال. خیال اگر ہے تو کتے کا کیا جا رہا ہے، جانور کا خیال کیا جا رہا ہے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا خیال کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے. تو یہ کیا کلچر ہے؟ یہ کیا ایسی چیز ہے کہ ہم یوں کہیں کہ یہ ہم سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے؟ اس کلچر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ نیک راستے پر ہے؟ یہ کلچر نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جائے. لوگ جس چیز سے متاثر ہیں وہ ہیں ان کی ترقی اور ان کی دولت. اس دولت کی بنیاد پہ جب ان کی مضبوط حکومتیں قائم ہوئی ہیں، تو یاد رکھیے کسی کی بھی جب مضبوط حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ اپنی ملک کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے قانون سازی کر بھی سکتا ہے اور قانون نافذ کر بھی سکتا ہے. غریب ملک بیچارہ نہ قانون بنا سکتا ہے اور نہ قانون نافذ کر سکتا ہے، اس کے پاس پاور ہی نہیں ہوتی. ان لوگوں کے پاس چونکہ ترقی بہت ہے، طاقت بہت ہے، تو انہوں نے اپنے لیے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ ان کے ہاں کرپشن کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اور وہ بچپن سے تربیت کرتے ہیں ان چیزوں کی. لیکن ان چیزوں کا صرف اپنی ذات کی حد تک تعلق ہے، ذات کی حد تک. یعنی وہ قوانین جو بنے جا رہے ہیں کہ شخص کو، ایک انسان کی جو انفرادی زندگی ہے، انفرادی زندگی، اس کو کیسے مضبوط کیا جائے. انسان کو اللہ نے انفرادی طور پہ پیدا نہیں کیا، انسان ایک خاندان کی شکل میں ہے، معاشرے کی شکل میں ہے. اور یہ جو ترقی ہے، یہ کون سا ان کی ذاتی ہے، یہ بھی غریبوں کا خون چوس کے ترقی حاصل کی ہے. ایک آدمی ہے کوٹ ٹائی میں آپ کو نظر آتا ہے، بہت دولت مند اور بہت فٹ فاٹ زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ میری کمپنی میں جو آئے گا اس کا علاج فری ہوگا، اور جو بوڑھا ہوگا اس کو جناب اتنا الاؤنس ملے گا. تو لوگ جھک جھک کے اس کو سلام کریں گے کہ بھائی بڑا نیک آدمی ہے اور کتنی تمیز سے بات کرتا ہے. لیکن جب آپ کو پتا چلے کہ یہ ساری دولت اس نے پڑوسی کو مار کے حاصل کی ہے، یہ ساری دولت اس نے کہاں سے حاصل کی ہے، یہ چوری کر کے حاصل کی ہے، پڑوسی کو قتل کر کے حاصل کی ہے، تو آپ اسے جھک کے سلام کرو گے؟ آپ اس غریب کو سلام کرو گے جس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ بےچارہ اپنے ملازمین کو الاؤنس نہیں دے سکتا، بوڑھوں کے لیے الگ قوانین نہیں بنا سکتا، اس کو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہا ہے، کہہ رہے بھائی میرے پاس پیسے ہی اتنے، میں فری علاج نہیں دے سکتا، میں تو ٹیکس بھر بھر کے تھک گیا ہوں، تو میں کہاں سے کروں گا یہ سارے کام. اب ظاہری لحاظ سے تو جو آدمی اس کوٹ ٹائی والے کو دیکھے گا وہ کہے گا یہ ہوتے ہیں قانون، یہ دیکھو بے نمازی ہو کے کتنا اچھا ہے، اور وہ نمازی ہو کے اس کی کیا حالت ہے. تو یہ نہیں پتا اس نمازی کی حالت اس بے نمازی نے ایسی بنائی ہے، ساری دولت اس نے جو ہے نا وہاں سے. جو آج بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں ان کے پاس اتنے اسباب و وسائل نہیں ہیں جو مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن قبضہ کس کا ہے ان وسائل پر؟ ان کا قبضہ ہے. ہندوستان کی ساری دولت لوٹ کے انگریز گیا ہے، کیسے؟ طاقت کے بل بوتے پر نہیں، لڑائی کے میدان میں بھی نہیں لڑ سکتے. وہ کسی قوم کی قوت اور غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو میدان جنگ میں بھی پتہ چل جاتا ہے کون اپنے ملک کے لیے زیادہ قربانی دینا جانتے ہیں اور کون اپنے ملک کے لیے زیادہ قربانی نہیں دے سکتے. مسلمان آج بھی اپنے ملک و ملت کے لیے جو قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، غیر مسلموں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. لیکن مسئلہ سارا یہاں آتا ہے کہ آپ جانے دے دے کے تھک جاتے ہو، لیکن ان کے پاس جو وسائل ہیں، جو طاقت کا استعمال ہے، اس کا آپ کے پاس توڑ نہیں ہے. تو یہ تو طاقت کی جنگ ہو رہی ہے غیرت سے. اگر تناسب ہو تو اس میں تو جیتا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ تناسب ہی نہیں ہے، جیسے افغانستان میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے، ایک طرف افراد ہیں جو قربانیاں دے دے کے اپنی جانیں نشاور کر رہے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے، دوسری طرف فضائی جہاز ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کیسے جنگ جیتیں گے وہ؟ لیکن اگر یہی لڑائی میدان میں ہوتی تو بتاؤ غیرت مند زیادہ قومیں زیادہ بہادری سے لڑتی ہیں نا اپنی قوم کے لیے. تو ساری دنیا میں کسی سے بھی جا کے آپ پوچھ لیں کہ اگر یہ میدانی جنگ ہوتی کہیں بھی دنیا میں، میدانی جنگ چھڑ جائے جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا اتنا استعمال نہ ہو جتنا ان کے پاس ہے، تو دنیا کی ہر قوم کہے گی کہ پھر میدان کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں. تو کیا یہ چور اچکی قومیں ایسے لڑ سکتی ہیں کیا؟ تو آج بھی من حیث القوم مسلمانوں میں جو خوبیاں ہیں وہ دنیا کی دوسری قوموں میں نہیں ہیں. یہ جو ہمارے ہاں اتنی کرپشن ہے، اتنی لوٹ کھسوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے اور اتنا سب کچھ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمیں حکمرانوں سے وراثت میں ملا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انگریز نے برطانیہ پہ قبضہ کیا، وہ بھی دھوکے سے، تجارت کے بہانے آیا، پھر وہ ہوتے ہوتے ان کی سازشیں بہت تیز ہیں، اتنی لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں کہ کیونکہ دنیا کا سوچتے ہیں نا وہ. اور پھر معاہدوں کی خلاف ورزی، آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انگریزوں نے معاہدوں کی بہت خلاف ورزیاں کی ہیں. ایک ہوتا ہے نجی سطح پہ کسی سے معاہدہ کرنا کہ میں آپ کی پیمنٹ اتنی تاریخ کو دے دوں گا تو آپ چار دن پہلے لے جا کے دے دیں. ان معاہدوں میں وہ قومیں بہت تیز ہیں. بات ہوتی ہے ان معاہدوں کی جو بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں، جس میں قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں. ان معاہدوں میں اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں تو ان معاہدوں میں یہ قومیں پوری نہیں اترتی. تو ہندوستان کی ساری دولت لے گئے، اس سے اپنے ملکوں کی فیکٹریوں کو چلایا اور بہت ساری پالیسیاں بنائی، میں اس تاریخ میں نہیں جاتا، اور نتیجہ ہمارے سامنے. اس کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو اس کے بعد بھی کوشش کی ہے کہ ایسے حکمران آئیں جو ملک اور ملت کے ساتھ وفادار نہ ہوں. اور مسلمانوں میں ایک چیز ہے، غیرت اور حمیت سب کچھ ہے، مگر مسلمان جاگتے بہت دیر سے ہیں، جاگتے بہت دیر سے، سوتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو ہمارے خلاف ہو کیا رہا ہے، ابھی بھی سو رہے ہیں. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ان میں، بات یہ کہ یہ ساری چیزیں حکومت کی حوصلہ افزائی سے ہوتی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو حکمت کا فن ہے، ایک زمانے میں مسلمانوں میں حکمت کا فن بہت زیادہ تھا، بڑے بڑے حکیم ہوا کرتے تھے اور ایسی ایسی بیماریوں کے علاج کر لیا کرتے تھے کہ آج بھی ہم وہ واقعات سنتے ہیں تو یقین نہیں آتا. لیکن وہ حکیم گئے کہاں، کہیں اکا دکا آپ کو کہیں ملک میں نظر آ جاتا ہے. 99% حکیم کیا ہے، چھوڑو بڑے بڑے پمفلیٹ. اور وہ وجہ کیا ہے، کیا حکمت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ لمبی لمبی چھوڑنا، یعنی یہ ہمارے طب کا حصہ ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے. ہوا یہ کیوں کہ جب حکومتی سرپرستی ختم ہو گئی، آپ کوئی تحقیق کر کے کوئی دوا ایجاد کرتے ہیں، کوئی میڈیسن ایجاد کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے مجھے انعام ملام کچھ نہیں ملنے والا. تو جب تک کوئی حکومت کی طرف سے ایسی ٹیم نہیں ہے حوصلہ افزائی کے لیے جو یہ دیکھے کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو پھر وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایسے میں پھر دو نمبر چیزیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی. آج اگر ایلوپیتھک سائنس سے حکومت ہاتھ کھینچ لے اور میڈیکل کالجز کے جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو قلعدم قرار دے دے، تو کل ڈاکٹروں کا بھی یہی حال ہوگا جو آج حکیموں کا حال ہوا ہے. تو یہ قوم کی خرابی نہیں ہوتی، یہ حکومتی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ جب حکومت نے ہاتھ کھینچ لیا، ان کی حکومتیں اگر ہاتھ کھینچ لیں ان کے سائنسدانوں سے، نوبل پرائز دینا چھوڑ دیں اور سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی چھوڑ دیں، تو آپ دیکھو ان میں پھر کیسے کیسے فراڈی پیدا ہوں گے. تو یہ گورنمنٹ کا قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی. ہمارے ہاں ہماری حکومتیں جس قسم کی آتی ہیں، اور یہ گندا نظام بھی انہی کا مسلط کردہ ہے، یہ جس قسم کی جمہوریت ہمارے ملک میں چل رہی ہے، یہ عجیب قسم کی جمہوریت ہے. اس میں یہ کہ اگر ہمارے ملک میں ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، تو پڑھے لکھوں کا کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ان پڑھ آدمی کے ووٹ کی حیثیت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک جاہل گنوار جب الیکشن میں کھڑا ہوگا، اور وہ تو جاہل گنوار لوگ اس کو زیادہ پسند کریں گے نا، کہ وہ جس قوم کا ہے وہ قوم بہت بڑی ہے، تو لوگ اپنی قوموں کو ووٹ دیتے ہیں، تو جاہل گنوار کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہوں گے خود بخود. تو ایک پڑھے لکھے آدمی کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک بالکل پرلے درجے کے جاہل آدمی کے ووٹ کی حیثیت. ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر ایک ووٹ دیتا ہے تو اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اور کوئی بھنگی اگر ووٹ دیتا ہے تو اس کا بھی، بولو بھائی کیسی احمقانہ بات ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر کسی کو سلیکٹ کرے گا تو وہ 100 دفعہ سوچے گا، اس کے پاس ایک تجربہ ہے، اس کے پاس ایک معلومات ہے، اسے پتا ہے کہ بھائی کون ملک کا خیر خواہ ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا. اور بھنگی جو سوچ کے دے گا وہ کیا سوچے گا، وہ یہ سوچے گا کہ بھائی کس طرح سے میری تنخواہ بڑھ جائے، میں گٹر صاف کر رہا ہوں، کوئی مجھے جو ہے نا بھنگیوں کا انچارج بنا دیا جائے، اس کی تو اتنی محدود سوچ ہوگی نا. تو اس کے سامنے جو سیاسی رہنما تقریر کرے گا، اگر وہ یہ تقریر کرے کہ میں ملک کو ایٹمی طاقت بنا دوں گا، کوئی سیاسی رہنما الیکشن میں کھڑا ہو اور کہے میں ملک کو ایٹمی طاقت بنا دوں گا، تو عبد القدیر خان تو پہلے پوچھے گا کہ بنائے گا کیسے، تیرے پاس ہے کیا بنانے کے لیے، اس کے لیے کیا تمہارے پاس پالیسی ہے. لیکن دعوے بہرحال وہ اس قسم کے کرے گا. لیکن اگر وہ بھنگیوں میں خطاب کرنا ہے, اس کو پتا ہے بھنگی زیادہ ہے, تو مجھے ووٹ سائنسدانوں سے اتنا نہیں ملے گا جہاں سے مجھے جیتنے کا امکان کیا ہے, بھنگیوں سے زیادہ امکان ہے. پہلی بات تو ایٹم بم کی بات ہی نہیں کرے گا, اس کو پتا ہے بھنگیوں کو ایٹمی طاقت سے کیا واسطہ. وہ یہ کہے گا کہ میں قوم کے گٹر کشادہ کر دوں گا, یہ اس قسم کی پست قسم کی باتیں کرے گا وہ. ہمارے سیاسی رہنماؤں کو دیکھیں نا, ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں, گالیاں ایک دوسرے پہ, الزامات, اور جلسوں میں کھڑے ہو کر وہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے. وجہ اس کی یہ کہ قوم کی اکثریت ان پڑھ ہے, تو ان کو اسی قسم کی باتیں سن کے مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ دیکھو اس کے اتنے عیب نکال دیے اس نے, اس کو بالکل ہی عوام کے سامنے بنہانا کر دیا, ننگا کر دیا. یہ آئے گا بھائی, آئے گا, یہ ضرور آئے گا. عوام کو اس سے دلچسپی نہیں. اگر آپ کوئی سیاسی رہنما کھڑے ہو کر تمیز سے بات کریں قوم کے سامنے, وہ بتائے کہ بھائی میری یہ 50 سال کی پالیسی ہے, میرا یہ ویژن ہے, اس کے لیے میں نے یہ سوچا ہے, میں پھر یوں کروں گا, پھر میں یوں کروں گا, پھر میں, اور گیس بجلی کا 10 سال میں تو خاتمہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ میں جس ترتیب پہ ملک کو لے کے چل رہا ہوں اس میں 15 سال سے پہلے گیس بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ابھی میں نے اگر ٹیکس کم کر دیا تو ملک کو یہ نقصان. وہ پوری پالیسی لوگوں کے سامنے لا کے رکھے گا, تو 8-10 سائنسدان ہوں گے جن کو اس کی باتیں سمجھ میں آئیں گی, 2-4 یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں گے, وہ کہیں گے اس کو ووٹ دینا چاہیے, تو ٹوٹل پورے ملک سے 5-6 ووٹ اس کو ملیں گے, باقی سارے اس کے جلسے میں جمائیاں لے کے سو رہے ہوں گے. تو جب یہ سسٹم آپ کو, یہ سسٹم گورے دے کر گئے ہیں آپ, تو جو سسٹم آپ کو دے کر گئے ہیں اس سسٹم میں آپ کتنے ہی اچھے ہوں, ترقی کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز, بولو بھائی, مل سکتی. آپ کو ترقی کے علاوہ دنیا کی سب چیزیں ملیں گی. تو جتنی ملی بھی ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں, نماز وماز کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمیں 2-4 نوالے مل رہے ہیں, ورنہ لائق ہم اس کے بھی نہیں. تو میں اصل جو بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں, یہ بات خوب یاد رکھو کہ غیر مسلم قوموں کی کسی فرد واحد کی تعریف کرنا تو جائز ہے کہ بھئی ایک انگریز میں نے دیکھا اتنا اچھا تھا, بہت اچھا ہوتے ہیں, بہت اچھے لوگ, لیکن من حیث القوم ان کو مسلمان قوم سے افضل قرار دینا یہ حماقت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے. حماقت اس لیے کہ مشاہدے کے خلاف ہے, یہ اس لیے کہ آپ نے جو عینک لگا کے دیکھ رہے ہیں وہ چشمے کا نمبر صحیح نہیں ہے. آپ نمبر چینج کریں پھر آپ کو صحیح نظر آئے گا. میں بار بار ایک واقعہ سناتا ہوں, میرا مقصد آپ کو نالج دینا نہیں ہے واقعات سے, میرا مقصد آپ کی نظریے کی اصلاح کرنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ صحیح چشمے سے اس کلچر کو دیکھیں گے اور اپنے کلچر کو, تو آپ کو اپنا کلچر ان سے کروڑہا گنا بہتر لگے گا. تو میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, کینیڈا کی یا یو کے کی مثال تھی, کہ وہ ایک صاحب کا فون آیا کہ یہاں بوڑھوں کا بڑا احترام ہوتا ہے ہمارے ملک میں, تو میں نے اپنے ابا کو پاکستان سے یہاں بلایا علاج کرنے کے لیے. پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ ہسپتالوں میں اچھا سلوک نہیں ہوتا, یہاں کے ہسپتالوں میں بوڑھوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے. وہ تعریف کر رہے تھے کہ کتنا اچھا کلچر ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہاں جو اسپتالوں میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ نے قانون ایسا بنایا ہوا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ یہاں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. نہیں یاری, میرا خیال ہے واسطہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا, وہاں گورنمنٹ کو پتا ہے اگر ہم نے قانون نہ بنایا بوڑھوں کے لیے تو یہ کچھ بھی کر لیں گے بوڑھوں کے ساتھ, یہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہاں بوڑھوں کے ساتھ اچھے سلوک کی باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے. اور میں نے کہا کہ ہمارے ہاں اتنی بدتمیزی بوڑھوں کے ساتھ نہیں ہے, لہذا ابھی تک ایسے سخت قوانین بنے نہیں ہیں. ایک وجہ تو یہ, دوسری وجہ یہ کہ آپ کے والد محترم کے ساتھ جو عورت, جو نرس ہاسپٹل میں اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے, اس خاتون سے بولو گھر میں اپنے باپ کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کرتی ہے. کیا کریں, آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آگے کیا کہاں سے سمجھ میں. وہ گھر میں اپنے باپ کے ساتھ بھی ایسا کرتی ہے, ہسپتال میں کرنا اس کی علامت ہے, اس کی اس کو تنخواہ ملتی ہے, گھر میں نہیں کر رہی, کیونکہ باپ کی کوئی عظمت اس کے دل میں. باپ کی خدمت تو دور کی بات, باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے لیے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے جہاں بوڑھوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے, اولڈ ہاؤس میں بوڑھے کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے, وہ گھر میں کیوں نہیں ہو رہا بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک؟ یہ کیسی حماقت ہے. اور میں نے کہا کہ یہاں پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں آپ اپنے ابا کا علاج نہیں کرا رہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نرس نہیں کرے گی جتنا وہاں ہو رہا ہے. لیکن یہاں جو نرس آپ کے ابا کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کر رہی, اس سے پوچھو کہ کیا گھر میں اپنے ابا کے ساتھ بھی ایسی بس سلوکی کرتی ہو؟ کہے گی نہیں, گھر میں میرے ابا, اب میرے ابا تو میرے ابا ہیں نا, یہ میرے تھوڑی ہیں, یہاں تو مجھے تنخواہ ملتی ہے اس لیے میں ان کی خدمت کر رہی ہوں, تو اس میں تنخواہ تو مل جائے گی اگر اچھا سلوک نہیں بھی کیا. قانونی نہیں ہے کوئی, تو تنخواہ تو کچھ بھی نہیں کرو, ہسپتال ہے ہی نہیں لیکن ڈاکٹروں کی تنخواہیں جا رہی ہیں, اسکول ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ایک کسی نے تصویر بھیجی بلوچستان کے اسکول کی، اسکول نہیں تھا، چند گدھے بیٹھے ہوئے تھے، گدھے بیٹھے ہوئے کھلے میدان میں، تو نقشہ بھی پاس ہو چکا ہے، بلڈنگ بھی پاس ہو چکی ہے، پرنسپل کی تنخواہیں بھی جا رہی ہیں اور الاؤنس بھی جا رہے ہیں بچوں کے، ایسے کئی اسکول ہیں. مجھے پہلے یقین نہیں آتا تھا، پھر لوگوں نے مجھ سے جب مسئلہ پوچھنا شروع کیا، حضرت میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں، میری 20,000 روپے تنخواہ ہے تو کیا میرے لیے حلال ہے؟ بھائی کیوں نہیں حلال یار، آپ تو ٹیچر ہیں ماشاء اللہ، تو بڑی حلال ہے. کہہ رہے لیکن وہ میں جاتا ہی نہیں کبھی. میں نے کہا پھر تو حرام ہے، آپ جائے تو کریں. کہہ رہے میں جا کے کروں گا کیا، کوئی اسٹوڈینٹس ہی نہیں ہے، طلبہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے طلبہ؟ کہہ رہے اسکول ہوگا تو طلبہ ہوں گے نا، اسکول ہوگا تو طلبہ ہوں گے. میں نے کہا اسکول کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہے وہ نقشہ پاس ہوا تھا، تنخواہیں پاس ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، جو ٹھیکیدار تھا وہ پیسے کھا کے بھاگ گیا، گورنمنٹ کے کاغذ میں چلتا ہوا اسکول ہے لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں. تو یہ کس کا قصور ہے بھائی؟ یہ سسٹم کا قصور ہے جو ہمیں جہیز میں ملا ہے، ٹھیک ہے نا، وراثت میں. ہمارا یہ سسٹم نہیں تھا. اسلام میں جمہوریت ہے مگر یہ والی نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل حل و عقد ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کے ووٹ کی اہمیت ہے. جیسے صحابہ کرام نے میں سے اکثریت نے حضرت ابو بکر کو منتخب کیا تھا، اکثریت نے. پھر حضرت عمر نے ایک شورا بنائی تھی اپنی شہادت سے پہلے، تو اس شورا نے عوامی رائے بھی لی کہ عوام کس طرف زیادہ ہے، لیکن اس میں پڑھے لکھے لوگوں کا دیکھا کہ رجحان کس طرف زیادہ ہے. پھر اس شورا نے حضرت عثمان کو منتخب کیا، پھر حضرت علی کا انتخاب ہوا. تو یہ سسٹم ہے اصل. تو اب کیا ہے کہ سسٹم ایسا ہم پر مسلط کر کے چلے گئے، جو ہم اسی میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں تو برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اب یہی سسٹم ہے، آپ اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. آپ بعض لوگ جمہوریت کفر سنتے ہیں، کہتے ہیں اچھا میں اسلام آباد پہ کچھ جا کے کوئی ایسا سسٹم لاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب یہی ہے کہ اسی برائی میں خیر تلاش کریں. جب ایک چیز آپ بدلنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کیا جاتا ہے. اب یہی ہے کہ بھائی انہی میں سے جو بھی سیاسی رہنما آتے ہیں، ان میں جو آپ کو اچھا لگے آپ ایک ووٹ دے کر اس کی تھوڑی سی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کریں. اگر آپ بالکل دستبردار ہو جائیں گے اس نظام سے، تو آپ کے مخالف ایک ووٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا. تبھی ہم کہتے ہیں، جو آدمی کہتا ہے نا جمہوریت کفر ہے میں ووٹ نہیں دوں گا، تو ووٹ نہ دے کے وہ ووٹ در حقیقت دے رہا ہے، وہ مخالف پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے. تو دستبرداری سے یا کنارہ کشی اختیار کرنے سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اور زیادہ کرپٹ لوگوں کے ووٹ اور بڑھ جائیں گے. میں تو وہاں گیا ہوں گلگت میں، وہاں دو سیاسی رہنما کھڑے ہو رہے تھے، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ اچھا ہے وہ خراب ہے، تو میرا وہاں بیان بھی رکھوایا انہوں نے. تو وہاں مسئلہ یہ تھا کہ جو دیندار لوگ تھے ان کی خواتین ووٹ دینے جاتی نہیں تھی پردے کی وجہ سے، اور جو بے دین لوگ تھے ان کی ساری خواتین بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں. تو میں نے وہاں لوگوں میں بیان کیا کہ خواتین بھی ووٹ دینے جائیں. اب لوگوں نے کہا مولوی ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا پردے میں جائیں؟ نہیں جی، یہاں تو خواتین کبھی گھروں سے نکلی نہیں ہے. میں نے کہا کیسی عقل پہ ماتم کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ عورت کو گھر میں بند کرنے کی نیت سے کہ گھر سے باہر نکلے گی تو فتنہ ہوگا، یہ فتنہ تو برداشت نہیں ہے. لیکن ایک نا اہل آدمی آ کے کو ایجوکیشن اسکول کھول دے، کو ایجوکیشن یونیورسٹیاں بنا دے یہاں پہ، اور عورتوں کے پردے کی حوصلہ شکنی کرے، اس کی وجہ سے جو خواتین میں ان کی نسلیں خراب ہوں گی اس کی فکر نہیں ہے لوگوں کو. تو یہ ہمارے ہاں سوچنے کا اسٹائل دیکھیں آپ، یعنی ایک نجی نقصان کو تو دیکھا جاتا ہے اور جو آگے صدیوں تک اس کے نقصانات، کیونکہ جو ایک بندہ جب آ کے حاکم بنتا ہے نا، تو وہ صرف حاکم نہیں بنتا، وہ اگلے 5 سال کے لیے بھی پلاننگ کر کے جاتا ہے کہ میں نے آئندہ دوبارہ کیسے آنا ہے، اگر آئندہ نہیں آیا تو اگلی دفعہ کیسے آؤں گا میں. اس کے تو نقصانات صدیوں تک جا کے، یعنی ایک ظالم حاکم اگر مسلط ہو جائے اس کے تو صدیوں تک نقصانات ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو ترغیب دی، میں نے کہا بھائی پردے میں اپنے ساتھ کسی محرم کے ساتھ لے جاؤ، ووٹ ضرور دلواؤ. اور اللہ کا فضل ہو گیا کہ اب خواتین نے بھی ووٹ دیا، تو جس کو وہاں کے علماء صلحاء لوگ جتوانا چاہ رہے تھے وہ الحمدللہ جیت گیا. وہ آئے گا بھائی، آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. میرا ایک پہلا ہی سیاسی بیان تھا، اس کے بعد بھی میں نے کبھی سیاسی بیان نہیں کیا، اس سے پہلے بھی نہیں کیا، ایک ہی تھا. وہ بھی پھنس گیا تھا، میں اس چکر میں گیا نہیں تھا، گیا کسی اور کام میں تھا. کس کام میں گیا تھا وہ بتانے کا نہیں. تو کیا بات چل رہی تھی، جلدی سے میں سمیٹوں بات کو. تو یاد رکھو، ٹھیک ہے ان میں جزوی طور پر خوبیاں موجود ہیں، مگر من حیث القوم، غیر مسلم قوموں کو اپنے سے افضل سمجھنا یہ اپنے ایمان کی ناقدری ہے. اس پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر کرنا. تو بڑی خوبی تو ہمارے اندر، سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ایمان ہے. ہم اپنے پیدا کرنے والے کو مانتے ہیں، وہ پیدا کرنے والے کوئی نہیں مانتے. تو سب سے بڑا رشتہ تو انسانیت کا نہیں, پہلے تو خالق مخلوق کا رشتہ ہے نا. دیکھیں یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ایک عالم کر رہے تھے, بڑی اچھی لگی مجھے ان کی بات, کہ آج میڈیا میں ایک بات بہت زیادہ اچھالی جاتی ہے کہ سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے, پھر اس کے بعد مذہب کا رشتہ ہے. یہ بات بہت زیادہ میڈیا پہ اچھالی جاتی ہے کہ بھائی ہم پیدا ہوئے تھے تو انسان تھے, اس وقت کوئی مذہب نہیں تھا, پھر کوئی مسلمان بنتا ہے, کوئی عیسائی بنتا ہے, کوئی ہندو بنتا ہے, تو یہ تو بعد میں, پہلے انسانیت کا. تو اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے نا, یہ نجی زندگی کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے, سسٹم میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سسٹم تو وہ ہوگا جو سب کے لیے ایک ہو, تو تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہوگا. تو مذہب تو مذہبی لوگوں کو اپریشیٹ کرے گا نا. تو یہ میڈیا کے وہ نعرے ہیں جو لفظ کے اعتبار سے, الفاظ کے اعتبار سے بڑے خوشنما ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو یہ کھوکھلے ہوتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ جو دعویٰ کیا نا کہ سب سے پہلے انسان تھے مذہب بعد میں, یہ غلط ہے. سب سے پہلے ہم مخلوق ہیں. سب سے پہلے ہم کیا ہیں؟ مخلوق. پہلے مخلوق بنتی ہے, پھر مخلوق میں کوئی انسان بنتا ہے, کوئی گدا بنتا ہے, کوئی گھوڑا بنتا ہے, کوئی شیر بن جاتا ہے, کوئی چوہا بن جاتا ہے, کوئی بے جان چیز بن جاتا ہے. اور مخلوق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مخلوق کہتے ہیں بنا ہوا, کریٹڈ, بنایا گیا جس کو. تو جب ہم مخلوق ہیں تو مخلوق کا تصور خالق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو سب سے پہلے مخلوق ہونے کے لحاظ سے ہمارا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ خالق کے ساتھ ہے, جس نے ہمیں بنایا. انسان سے پہلے ہمارا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ خالق کے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے. لیکن اگر انسان کو خوش کرنے میں خالق ناراض ہو رہا ہے تو پھر خالق کے حکم کو ترجیح دی جائے گی, انسان کی ناراضی کی پرواہ نہیں کی جائے گی. کیا کریں, سمجھا نہیں پا رہے ہم. اب انگلش میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, تو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہے وہ بھی رہ جائے گا انشاءاللہ. تو خالق کا تو تصور ہی ان کی ڈکشنری سے ختم ہو گیا نا. بنایا کہتے ہیں اللہ کیا ہوتا ہے؟ نجی معاملہ ہے تمہارا. کیوں نجی معاملہ ہے بھائی؟ یہ کائنات اللہ نے بنائی, یہ زمین اللہ نے بنائی, اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے قانون نافذ کرے اس میں. تبھی وہ کہتے ہیں اگر کوئی زنا کرنا چاہے, لڑکی راضی لڑکا راضی, تو ان دونوں کا مرض کر لیں جو مرضی کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی یہ نہیں ہوتا. چاہے وہ رضا سے کریں, تبھی اسلام میں کیا ہے, لڑکا لڑکی اپنی رضا سے بھی زنا کریں اور پکڑے جائیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو نالائقوں. اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اللہ کے حکم کے معاملے میں تمہیں ان پر نرمی نہیں آنی چاہیے. تم یہ نہ کہو کہ پہلے تو انسانیت کا رشتہ ہے, مذہب تو بعد میں, آخر یہ بھی انسان وہ بھی انسان, انسانیت کے ناطے ہم ان پہ ترس کھا کے ان کو چھوڑ دیتے, تبلیغ میں بھیجتے ہیں بھائی 4 لگا کر آؤ, سیٹ ہو جاؤ, توبہ کر لو, یا اور کسی طرح سے سمجھاتے ہیں, خانقاہ جوائن کروا لیتے ہیں, کسی کے بیان سنواتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں نا 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 نا, اگر تم نے ایسا کیا تو انسانیت کے ساتھ تمہارا رشتہ تو مضبوط ہوگا مگر خالق کے ساتھ تمہارا رشتہ کمزور ہو جائے گا. اور یہ کائنات انسان کی نہیں ہے, یہ کس کی ہے؟ خالق کی. آپ گھر میں اپنے بھائی کو تو خوش کر رہے ہیں, باپ کو ناراض کر رہے ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ باپ کہہ رہے گھر میرا ہے, گھر میرا ہے, روٹی میں کھلا رہا ہوں, اور پیدا میں نے کیا تمہیں, میں تمہارا باپ ہوں, میرے جسم سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اور تم میرے بیٹے کو, دوسرے بیٹے کو جو تمہارے جیسا ہے, اس کی تو پوری پوری پرواہ کر رہے ہو, اور مجھے روتا چھوڑ دیتے ہو, میری بات مان نہیں رہے. تو ایسے موقع پہ دنیا میں کوئی عقل مند اس انسان کی تعریف کرے گا جو اس جیسے دوسرے انسان اپنے بھائی کو خوش کر رہا ہے مگر باپ کو ناراض کر رہا ہے. تو اس لیے خالق اور مخلوق کا رشتہ سب سے پہلا, اس کے بعد رشتے انسانوں کے آپس میں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو خالق اور مخلوق کے رشتے کو مانتا ہے, انسانیت کے رشتے کو بھی حقیقت میں وہی مانتا ہے, ورنہ وہ انسانیت کے رشتوں کی بھی صرف ہوائی باتیں ہوتی ہیں, رشتے بشتے نہیں ہوتے. اگر یہ لوگ اللہ کو مانتے تو یہ انسانوں کے رشتوں کو بھی مانتے, اور بوڑھے والدین کو کبھی اولڈ ہاؤس میں داخل, بولو بھائی, نہ کرتے. یہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں تو جانتا ہوں کہ بوڑھی ماں 2-2 سے بستر پہ پڑی ہوئی ہے, بیمار ہے, لوگ خدمتیں کر رہے ہیں, پھر بھی اس کے مرنے پر رو رہے ہیں, پھر بھی اس کے مرنے پر رو رہے ہیں کہ بھئی یہ گھر میں ایک کم از کم آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ایک اللہ کی ایک نعمت تو تھی نا, اس ماں کو کم از کم دیکھ تو لیا کرتے تھے, دیکھنے پر خوش ہیں وہ, اس کے بھی مرنے پر رو رہے ہیں وہ. وہاں جوان تھوڑی سی ماں بوڑھی ہوئی, اس کو جناب اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیا, تھوڑا سا معاملہ خراب ہوا, تو نہ کوئی دوستی کا رشتہ ہے, نہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, نہ باپ بیٹی کا رشتہ باقی بچا ہوا, اور جن کے ہاں ہیں وہ بھی اتنے لنگڑے لولے سے, اتنے کمزور کمزور سے, تو یہ انسانیت کا رشتہ بھی ختم ہو گیا. تو انسانیت کا رشتہ بھی جب ہی قائم ہوگا جب خالق اور مخلوق کا رشتہ قائم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا, ہم نماز پڑھتے ہیں, اس پہ کیا پیسے ملتے ہیں ہمیں؟ کتنی ٹف لائف ہے نمازیوں کی, صبح صبح اٹھنا, پھر ظہر کی نماز, پھر عصر کی نماز, پھر مغرب کی نماز, پھر عشاء کی نماز. تو جو اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھے گا جس میں اسے کچھ بھی نہیں مل رہا, تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے رشتہ داری کو نہیں جوڑے گا, انسانوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا. جس پہ اس کو مل بھی رہا ہے, تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, محبتیں مل رہی ہیں, اس کو پتا ہے میں اچھا سلوک کروں گا کل مجھے بھی. تبھی مسلمانوں کا خاندانی نظام, مسلمانوں کی آپس میں محبتیں وہ مثالی ہیں. غیر مسلموں کے گھروں میں گھس کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا. میں ایسے غیر مسلموں کو جانتا ہوں جو اسلام سے نفرت کیا کرتے تھے, لیکن جب وہ مسلمانوں کے گھروں میں کچھ وقت رہے تو نہ صرف یہ کہ ان کو اسلام سے محبت ہو گئی بلکہ اسلام انہوں نے قبول کیا. وہ کہتے ہیں ان کا سسٹم ہم سے کروڑہا گنا بہتر ہے, کروڑہا گنا بہتر ہے. تو اس لیے کبھی بھی آپ اپنے مسلمان ہونے پر احساس کمتری کا شکار نہ ہوں, یہ بہت خطرناک بات ہے, ناشکری ہے. اس ایمان کی جو اللہ نے آپ کو ایمان عطا کیا اور ان اعمال کی جو اللہ نے آپ کو عطا کیے, ہاں جزوی طور پر بہت سی خرابیاں ہیں اور جزوی طور پر ان میں بہت ساری اچھائیاں ہیں, وہ ہیں, وہ تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہمارے اندر بہت سارے لوگ جو مولویوں سے بدگمان ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, وہ مولانا لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یار ان کے تو نہ بات صحیح ہے, نہ ان کا اسٹائل صحیح ہے, نہ ان کی توندے دیکھو ان کی, اور ان کے کھانے کا اسٹائل دیکھو اور پینے کا اسٹائل دیکھو, تو وہ سمجھتے ہیں مذہب یہ چیزیں سکھاتا ہے. کیونکہ یہ مولوی لوگ ہیں تو سب سے زیادہ مذہب کو تو یہ فالو کرتے ہیں, تو جو سب سے زیادہ مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں, چندہ خور ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھو انہوں نے حقیقی مولوی دیکھے نہیں, کیونکہ حکومتی سرپرستی ختم ہو گئی, بلکہ حکومت کی طرف سے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور پابندیاں اتنی زیادہ ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دینی مدارس کی طرف اکثر طبقہ, زیادہ سارے نہیں یاد رکھو, اکثر طبقہ وہ رجوع کرتا ہے جو علم دین حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں گھر میں جو سب سے زیادہ نا اہل ہو, بچہ کسی کے قابو میں نہ آ رہا ہو, جو نہ ڈاکٹر بن سکتا ہو, نہ انجینئر بن سکتا ہو, جو دولہا بھی نہیں بن سکتا, اس کو پتا ہے کہ کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا, تو اس کے لیے والدین کہاں کا انتخاب کرتے ہیں, دینی مدرسے میں پڑھا دو, شاید کچھ تھوڑی سی روحانی ترقی ہو جائے اس کی. اور پھر وہ وہاں بھی نہیں پڑھتا, پھر جب وہ وہاں بھی نہیں پڑھتا تو ہوتا کیا ہے, پھر وہی روحانی علاج پہ آ جاؤں گا میں, پھر وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, پھر وہ جھاڑ. میرا کل بیان ہوا ہے جمعے کا, لائیو بیان گیا, ویڈیو بیان, اس میں میں نے روحانی علاج والوں کا جنازہ ہی پڑھا دیا. میں کہا بہت ہو گیا, کیونکہ روحانی علاج والوں کے خلاف بیان کر کر کے تھک گیا. میں نے کہا بہت بیان کیا, کبھی ادھر سے کچوکے لگا رہا ہوں, کبھی عاملوں کے ادھر سے, تو میں نے کل بیان میں سوچا یار جنازہ پڑھا دو. تو میں نے کل بیان کیا اور میں نے الحمدللہ لوگوں کو بتایا کہ آج ان کا جنازہ ہوگا. اتنا ان کے خلاف دلائل سے بات کروں گا, ہوائی نہیں, دلائل سے اتنی باتیں کی کہ الحمدللہ ان کا جنازہ ہو گیا. مجھے یہ تھا کہ جنازہ تو ہو گیا مگر ابھی قبر میں دفنایا نہیں ہے, تو میں نے لوگوں سے کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ دفنانے کا انتظام بھی ہوگا, دو چار باتیں رہ گئیں وہ بھی کروں گا, تاکہ مٹی ڈالو یار, یہ ٹاپک ختم کرو ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنا اچھا جمعے کے بعد بات ہو گئی کہ میرے پاس کسی کا میسج آیا کہ صرف جنازہ نہیں ہوا فاتحہ بھی ہو گئی حضرت, قبر پہ مٹی ڈال کے فاتحہ پڑھ کے آ گئے, اب دوبارہ مردے کے زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو کل کا میرا فیس بک پہ بیان ہے اور یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا, وہ ضرور سنیے روحانی علاج والوں کے بارے میں. تو اس میں ان کا جنازہ ہو گیا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے اس ٹاپک کو ذرا بند کر دوں, دل تو نہیں چاہتا پھر کوئی نہ کوئی آ جائے گا وہ حضرت یہ ہو گیا, لیکن بہرحال چلو چھوڑو, اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. تو وہ کیا ہوتا ہے, پھر وہ روحانیت کے نام پہ دھندے شروع کر دیتے ہیں, آتا واتا کچھ نہیں ہے. بعض کیا کرتے ہیں کہ وہ سیکھ لیتے ہیں مگر یہ کہ وہ ان کی جو خاندانی برائیاں ہوتی ہیں ان میں باپ دادا سے چلی آ رہی ہوتی ہیں, وہ برائیاں باقی رہتی ہیں, ایسا ہوتا ہے. البتہ اب تھوڑا کم ہوا ہے الحمدللہ, مدارس کی طرف اچھے خاندانوں کا رجحان اب تھوڑا زیادہ ہونے لگا ہے, لیکن ماضی میں ایسا ہوا, لیکن ہمیشہ سے نہیں ہوتا آ رہا. یہ تو جب انگریز نے ہندوستان میں مدارس کو بند کر دیا، ان کے وسائل ختم ہو گئے، پہلے وقف پہ چلا کرتے تھے مدارس، ان کی سورس آف انکم ہوا کرتا تھا، تو اچھے لوگ آئے کرتے تھے، علماء کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ اب تو وہ بیچاروں کی تنخواہیں نہیں ہوتی، تو وہ ظاہر ہے ایک توکل ہر ایک میں نہیں ہوتا، پھر وہ جب دیکھتا ہے کہ بیچارہ وہ مسجد کا امام، میری 6,000-8,000 روپے تنخواہ ہے، وہ اس میں پورے ہو نہیں رہے خرچے، تو وہ بیچارہ کبھی سیٹ صاحب کی جیب میں جھانک کے دیکھے گا، ان کی تعریفیں کرے گا ممبر پہ بیٹھ کے، سیٹ صاحب بہت اچھے ہیں، شاید ہی اپنی جیب سے نکال کے مجھے کچھ دے دیں۔ تو یہ معاشرہ ایسا بنا دیتا ہے، غربت برداشت کرنا ہر آدمی کا کام نہیں، اس کے لیے تو بہت توکل چاہیے۔ اب کچھ علماء میں ایسا توکل ہوتا ہے، جیسے ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے حضرت، میں بتاتا رہتا ہوں، 60 سال کی عمر تک دال کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا، لیکن رہتے ایسے تھے سیٹھوں کی طرح۔ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے آیا کرتے تھے، ایسا اپنا حلیہ رکھا ہوا تھا کہ لوگ غریب نہ سمجھیں، خودداری، استغنا۔ اور لاہور جایا کرتے تھے ایک مرتبہ، کراچی سے لاہور ٹرین میں، اپنے شیخ کی زیارت کرنے کے لیے۔ ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے، تو سال میں ایک مرتبہ پھر ٹکٹ کا انتظام ہوتا تھا۔ اتنی غربت 60 سال تک، مگر کبھی کسی کے سامنے یہ غربت بیان نہیں کی۔ یہ بیان جب کی، جب اللہ نے دولت دے دی، اس کے بعد بیان کی۔ اور فرماتے تھے کہ میں یہ غربت اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ میں نے بڑی قسم پرسی میں وقت گزارا ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، یہ اللہ کی نعمت کو صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ تو ایسے ہی ہم حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے غربت میں کیسے وقت گزارا۔ تو یہ، لیکن ہر آدمی میں ایسا توکل نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مساجد کی انتظامیہ کو یا تو ہدایت دے، یا تمام انتظامیہ کو اللہ خود ہی سے اٹھا لے۔ انتظامیہ جتنی مزارس کی ہیں، جنہوں نے اماموں کو 10-10, 8-8, 12-12 ہزار تنخواہ دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ، دعا کرو یا تو ہدایت دے دے، یا اللہ تعالیٰ دنیا سے خود ہی اٹھا لے، کسی پہ کیس نہ آئے، کسی پہ کیس نہ بنے۔ جب اللہ خود ہی اٹھاتے ہیں تو کیس نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ خود نہیں سوچتے، ذرا سی عقل نہیں ہے کہ 10-12 ہزار تو ایک چپڑاسی کی بھی تنخواہ نہیں ہے آج۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بہترین عالم ہوگا نا، بہترین عالم جس نے 8-10 سال لگا دیے، اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ یہ زیادہ تنخواہیں بتا رہا ہوں، بہت زیادہ جہاں ہوتی ہیں 10-12، بہت تنخواہ ہے، اور اس کو بھی ترسا ترسا کے پتہ نہیں پھر کیا اس بیچارے کے ساتھ حالت، کوئی الاؤنس نہیں ہے، ریٹائرمنٹ پہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی تھکا ہوا بھی کہیں کا ملازم ہونا، ریٹائرمنٹ پہ اس کو اتنے مل جاتے ہیں، کوئی پلاٹ خرید کے اپنے بچوں کی مستقبل کی کوئی پالیسی بنا لیتا ہے۔ امام جو بیچارہ ریٹائرمنٹ کے، ایک تو کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کسی بھی دن کمیٹی کے صدر صاحب کا میٹر گھوم گیا تو اگلے دن فجر کی نماز پڑھانے امام صاحب بولو بھائی نہیں آ سکتے، کہیں بھی دنیا کا قانون نہیں ہے یہ۔ اور بیچارہ 50-50 سال ایسے امام ہیں جو امامت کر کے دنیا سے چلے گئے، مگر ان کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں، یہ حالات ہیں اماموں کے۔ تو یہ تو پھر بھی شکر ادا کرو یہ چمٹے ہوئے مسلح کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے ایسے حالات میں کسی میں توکل ہوتا ہے اور کوئی بیچارہ ہار جاتا ہے، پھر وہ سیٹ صاحب کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے، پھر وہ ایسے دو نمبری طریقے سے پیسے، تو پھر لوگوں میں بدنامی ہوتی ہے، پھر چندے مانگنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ ساری چیزیں، پھر سیٹوں سے تعلقات، غریب آدمی کو ذرا پیچھے، وہ ظاہر ہے پھر وہ ایک پیسوں کی لالچ پیدا ہو جاتی ہے، ہر آدمی مقابلہ نہیں کر پاتا۔ یہ تو امام ہوتا ہے تو چور نہیں بنتا، ورنہ ایک عام آدمی ایسی غربت میں گزارا کرے وہ تو مسجدوں سے چپلیں چرانا شروع کر دے۔ وہ امام کو کتنا بہترین موقع ہے، جو نئی سینڈل آئی ہے، کس امام کو تو سب پتا ہوتا ہے نا، امام تو چپلیں بیچ کے اتنا کما سکتے ہیں، شکر ادا کرو یہ امام لوگ چپل نہیں بیچتے۔ ورنہ جس طرح سے آپ لوگوں نے اماموں کو رکھا ہوا ہے نا، ان کا حق بنتا ہے، اب اللہ نہ کرے کوئی شروع ہی کر دے یہ کام۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، اور مدارس کے اساتذہ کا بھی یہی حال ہے۔ مدارس میں محتمم صاحب کے پاس جو کروڑوں کروڑوں روپے کا چندہ آتا ہے، تو محتمم صاحب کبھی کسی استاذ کی تنخواہ نہیں بڑھاتے۔ دینی تنظیمیں سب ایسے ہی چل رہی ہیں، سب دینی تنظیمیں جتنی دین کی خدمت کر رہی ہیں، تو وہ اپنے کارکنوں کو فضائل سناتی رہتی ہیں کہ دیکھو اللہ کی خاطر تم یہ سب کر رہے ہو، تمہیں ثواب بہت زیادہ ملے گا اس پہ۔ وہ خوش ہوتے ہیں، بیچارے بہت ثواب مل رہا ہے بھائی، بہت۔ او بھائی جب تنخواہ پہ کام کرو تو تنخواہ تو ڈھنگ سے دو اس کو، لیکن جتنا چندہ آئے گا مدرسے میں، محتمم صاحب ٹائلیں لگا دیں گے، پرانے پنکھے تبدیل کر کے نئے پنکھے لگا دیے، اور وہ ایک اور مدرسہ خرید لیں گے، اس کی تعمیر بڑی کر دیں گے، لیکن جو انسان وہاں پلتے ہیں ان انسانوں پہ خرچ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ انسان یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ ان انسانوں کو پتا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ ہم یہاں مدرسے میں لات مار کے جائیں تو ہمیں کوئی اچھی جگہ جاب مل جائے، ان کو پتا ہے کہ یہاں سے جائیں گے تو بھی کوئی دوسرا مدرسہ ہی ہوگا، وہ بھی ہوگا پتہ نہیں ہوگا، کہیں تدریس کی ہمیں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. ہمارے ایک استاذ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, بہت تقویٰ اللہ نے ان کو دیا ہے, ان کی استعداد بہت زبردست ہے. تو ایک دفعہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے پڑھا, انہوں نے ایک گاؤں میں ایک استاذ کا نام لیا کہ ان استاذ سے میں نے پڑھا. وہ استاذ بہت محنتی تھے, 15-20 کتابیں روزانہ پڑھایا کرتے تھے گاؤں میں, اور بڑے عالم تھے وہ. اور صبح فجر کے بعد پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو ظہر تک مسلسل ٹیچنگ کرتے تھے, پھر ظہر میں کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کیا, پھر مغرب تک مسلسل پڑھاتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ استاذ ہمارے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میرے استاذ سے ملنے کے لیے گئے. والد صاحب جو تھے ان کے استاذ سے عمر میں زیادہ, تو بے تکلفی سے بات کر سکتے تھے. تو کہنے لگے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے مدرسے میں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ یہ یہ, یہ کتنی کتابیں. انہوں نے کہا تنخواہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ تنخواہ ہے, بہت تھوڑی تنخواہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو استاذ ہیں ان کے والد نے ان استاذ کو کہا کہ ایک بات آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا ہاں جی, کہ آپ سے بہترین گدھا اس مدرسے والوں کو مل نہیں سکتا. گدھے کا کام کیا ہے؟ گدھے پہ جتنا بوجھ ڈالو سارا بوجھ اٹھاتا ہے, اسے تنخواہ دو یا نہ دو وہ پھر بھی خوش رہتا ہے, کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ سے بہترین گدھا اس مدرسے والوں کو مل نہیں سکتا, بڑا اچھا گدھا ملا ہوا ہے آپ. وہ تو بے تکلف تھے نا, کہہ سکتے. تو وہ جواب میں مولانا صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہو. یہ ان کو بھی احساس تھا کہ میں کیا ہوں, گدھا ہوں, گدھے کی طرح مجھ سے کام لیا جا رہا ہے اور تنخواہ اسے ترسا ترسا کے دی جا رہی ہے. تو یہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ نظام ہوگا تو کچھ تو چل پاتے ہیں. تو جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, وہ مولویوں سے بہت نفرت کرتا ہے. اس میں کچھ قصور بھی ہے مذہبی لوگوں کا کہ ان کا امیج ایسا معاشرے میں بن گیا ہے. وہ مسجدوں میں آپ دیکھیں نا, بسوں میں کھڑے ہوتے ہیں, پہلے نماز کی تقریر کی, اس کے بعد مسجد کا چندہ مانگ رہے ہیں. وہ اگلا سمجھ جاتے ہیں یہ نماز کے فضائل کیوں سنائے جا رہے تھے, چندے کے لیے سنائے جا رہے تھے, دین کو بیچنے والے لوگ ہیں. لیکن ایک بات مجھے بتاؤ, میں اس طبقے سے کہتا ہوں کہ کیا ڈاکٹروں میں فراڈی نہیں ہوتے؟ کیا سائنسدانوں میں فراڈی نہیں ہوتے؟ کیا سیاستدانوں میں فراڈی نہیں ہوتے؟ ان طبقے کے سیاستدانوں سے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں, حالانکہ صبح و شام ان کی برائی کرتے ہیں, مگر پھر بھی بنا کے رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کام پڑے تو یہ ہمیں مصیبت میں کام آ جائے. تو یاد رکھو, جیسے مولویوں میں فراڈی ہوتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں, تو مولویوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں. اور کسی بھی طبقے کے بارے میں اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں لی ہے کہ اس فیلڈ میں سارے اچھے, اس فیلڈ میں سارے خراب نہیں ہوں گے. ڈاکٹروں کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ کسی قوم کے سارے ڈاکٹر فراڈی ہو جائیں, کہیں بھی نہیں. یعنی کسی قوم کے سارے ڈاکٹر فراڈی نہیں ہو سکتے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. اللہ نے ذمہ داری لی. یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے سارے سیاستدان فراڈی نہیں ہو سکتے, کچھ اچھے رہیں گے کچھ غلط, ایسا کہیں نہیں. یعنی سارے فراڈی ہو سکتے ہیں, امکان ہے. لیکن علماء کے بارے میں احادیث میں صراحت ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ امت کے علماء, امت سے مراد اصل تو علماء ہیں, وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے. یعنی سارے مولوی غلط نہیں ہو سکتے. یہ حدیث ہے, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو علماء کے طبقے میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ سارے غلط ہو جائیں. اگر کچھ غلط ہیں تو کچھ صحیح بھی ہوں گے. تو قیامت کے دن آپ اللہ کے عذاب سے یہ کہہ کے ہرگز نہیں بچ سکتے کہ مجھے کوئی سمجھانے والا صحیح عالم ملا ہی نہیں تھا, میں نے تو جس کو دیکھا وہ دو نمبر نکلا. یہ کہہ کر آپ بچ نہیں سکتے. اللہ کہیں گے کہ تمہیں بہت سے دو نمبر ڈاکٹر ملے, لیکن تمہیں اپنی بیماری کی علاج کی پرواہ تھی, تم نے صحیح کو تلاش کرنے کی کوشش کی. تو ایسے ہی مذہب تمہاری اگر ضرورت ہوتا اور تم مذہب کو اپنی ضرورت سمجھتے تو جہاں اتنے سارے دو نمبر مولوی تھے تم ایک نمبر کو بھی تلاش کرتے. نہیں آ رہی میرا خیال باسا. تو یہ ساری چیزیں جو اس آیت کا خلاصہ میں بیان کر دوں کہ اپنے ایمان پہ, اپنے مذہب پہ, اپنی قوم پہ کبھی بھی شرمندہ ہونے کی کوشش نہ کریں. ہم جیسے تیسے ہیں, خالق کو بہرحال مانتے ہیں, خالق کے رشتے کے بھی قائل ہیں. خالق کی نافرمانی ہوتی ہے تو روتے دھوتے بھی ہیں. گورے زنا کرتے ہیں, انہیں کوئی ڈر نہیں, کون پوچھنے والا ہے. ہمارے ہاں کسی نوجوان سے زنا ہو اسے احساس ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں, کوئی رب ہے جو مجھ سے پوچھے گا. ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے, یہ مسلمان کی خاصیت ہے نا, مسلمان سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور وہ آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. یہ میں اسلام کی خوبی بیان کر رہا ہوں کہ مسلمان قوم میں یہ خوبی ہے, وہ اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑاتا ہے. وہ جانتا ہے خالق اور مخلوق کا رشتہ سب سے پہلے ہے, سب سے پہلے خالق مخلوق کا رشتہ ہے. تو اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑاتا ہے. تو اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں, کہ دیکھو اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اس نے میرے عذاب کو بھی نہیں دیکھا. اگر فوراً عذاب آتا نا تو سارے ہندو بھی توبہ کرتے، سارے گورے بھی توبہ کرتے. عذاب بھی نہیں آیا، اس سے گناہ ہو گیا، نہ کوئی عذاب آیا اس کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ میرے سامنے گڑ گڑا کے رو رہا ہے اور معاہدہ کر رہا ہے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب باتیں اللہ کس سے کرتے ہیں؟ فرشتوں سے. یہ پھر اللہ بتاتے ہیں اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے مگر مانتا ہے کہ میں اگر مخلوق ہوں تو مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرے وجود کا قائل. نمبر دو، میرے بارے میں یہ جانتا ہے کہ میں گناہ کو گناہ پہ سزا دینے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور معاف کرنا بھی صرف میرے بس میں ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے اگر اس نے نہیں منایا تو میرے عذاب سے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. کافر کیا سوچتا ہے؟ یار بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، اس سے بھی مصیبت ٹل سکتی ہے، یوں بھی ٹل سکتی ہے، ایسی پالیسی بناؤ 20 سال کی، 50 سال کی، 100 سال کی. وہ ساری اسباب کی دنیا میں گھومتا ہے، خالق کو بھول جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پانی پہ کس نے جناب یہ ایسی وہ سافٹ ویئر انسٹال کیے تھے کہ وہ آنکھ ناک کان بن کے انسان بن کے سامنے آ گیا. کون سی ذات ہے جس نے ایسی پالیسیاں بنائی ہیں کہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے اور وہ گردے پھیپھڑے کلیجی دل دماغ جگر بن کے انسان بن کے نکل آتا ہے؟ کوئی ایسی ذات بھی تو ہے جو اس سارے نقشوں سے بے پرواہ ہے؟ تو کافر کبھی توبہ نہیں کرے گا، کہے گا کیوں آئے گا عذاب؟ کہیں بادل نظر آ رہے ہیں عذاب کے؟ کہیں زلزلے کی کوئی سائنسدانوں نے پیش گوئی کی ہے تو بتاؤ؟ قوم عاد پر جب عذاب آیا نا، بادل آئے، نبی نے کہا یہ بادل ہے عذاب برسے گا، تو کہنے لگے کہ بادل تھوڑی عذاب دیتا ہے، بادل تو بارش دیتا ہے، بارش ہوگی ابھی، وہ تو اسباب دیکھ رہے ہیں. اور ہود علیہ السلام گھبرا رہے ہیں کہ بھئی عذاب آ رہا ہے، بھاگو یہاں سے. وہ چونکہ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے. قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ بل ہوا آرز ممترونا، قوم کہہ رہی ہے بل ہوا آرز ممترونا، بھئی کالے بادل ہے، اس سے پتھر کیوں برسیں گے؟ کالے بادل تو جب بھی آتے ہیں، ساری دنیا کے سائنسدانوں کا اتفاق ہے کہ پانی برسانے کے لیے آتے ہیں، پتھر برسانے کے لیے نہیں آتے. لیکن ایمان والے جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے سفیر اور اللہ کے پیغمبر نے کہا تو اللہ جیسے غلط نہیں کہہ سکتا، اللہ کے نمائندہ بھی غلط نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی. جب اس سے پتھر برسانے کا کہا ہے تو یقیناً پتھر برسے گا اس سے، بھاگ گئے. تو کافر کبھی نہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا، وہ صرف سائنس کی دنیا میں گھومتا رہتا ہے. اور مسلمان گناہ کر کے ڈر جاتا ہے کہ میرے پاس کامیابی کے سارے اسباب ہیں، لیکن اللہ کی نظر اگر مجھ سے ہٹ گئی تو اللہ مجھ سے زنا پر اگر انتقام لینا چاہے تو میری نسلیں برباد ہو سکتی ہیں. اور ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ کسی سے زنا ہوا، اس کی نسلیں ہمیشہ کے لیے دین سے دور ہو گئیں، اس کے گھر سے دین کا جنازہ اٹھ گیا. مسلمان ڈرتا ہے. عبداللہ بن عباس کیا فرماتے تھے کہ تم جن گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتے ہو، ہم نبی کے دور میں ان گناہوں کو پہاڑ جیسا بھاری سمجھا کرتے تھے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اور یاد رکھو، اللہ کا عذاب ہمیشہ ایسا نہیں آتا کہ پتھر برسیں. اللہ کا عذاب بعض دفعہ ایسے آتا ہے لاشعوری طور پر کہ آپ کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، سکون چھین لیتے ہیں. زنا سے بچنے والے خودکشی نہیں کرتے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے، عیش و عشرت کرنے والے، وہ ان میں خودکشی کا ریشو زیادہ نظر آئے گا آپ، حالانکہ وہ تو بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. جو زنا سے بچنے والا ہے اس کی زندگی مزے ہی کرکرے ہوئے ہوئے ہیں نا، اس کو تو کبھی وہاں جانے کا دل چاہے گا پھر کہے گا نہیں بھائی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، پھر بچے گا، پھر بچے گا، پھر بچے گا. اتنی ٹینشن کی زندگی، مگر خودکشی نہیں کرے گا. اور یہ چکر بازیوں والے لوگ ہیں، آپ دیکھیں عباسی جائیں، جتنے خودکشی کے کیس آپ کو نظر آئیں گے نا، ان میں 80% وہ ہوں گے جو چکر بازیوں میں لگے ہوئے تھے اس معاشرے میں، اور بہت ساری ناجائز خواہشیں ان کی پوری بھی ہو رہی تھی. ایک خواہش اٹکتی ہے تو فوراً جا کے کسی کھمبے سے چپک جاتے ہیں، جاتے لٹک کے گرا دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو عذاب بھی دے سکتا ہے، اور بڑی بات کیا کہ معاف بھی کر سکتا ہے، صرف وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس جذبے سے آ کے یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس جذبے کی لاج رکھی اور اس کو معاف کر دی. اس کو پتا بھی نہیں میرے اوپر سے کتنی بڑی مصیبت ٹل گئی، پھر دوبارہ غلطی ہو گئی، اب جب آیا تو اب تو عذاب مل جانا چاہیے کہ بھئی دوبارہ پہلے بھی تو یہی معاہدہ کر کے گیا تھا. لیکن جب یہ توبہ کرتا ہے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، میں تجھ سے معاہدہ کر کے گیا تھا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی چاہتا کہ نہ آتا تو بھی یہ جا سکتا تھا، عذاب تو نہیں آیا میرا اس کے اوپر، اس سے دوبارہ غلطی ہوئی، اب دوبارہ آ کیوں رہا ہے؟ فرشتے تو کہیں گے نا اللہ ایک دفعہ ہو گئی، اب معاف مار دے. تو اللہ کہیں گے میں اگر ماروں گا اس کو، عذاب دوں گا، تو اس میں اور نہ آنے والے میں پھر فرق کیا ہو گیا؟ کیا کریں، کیسے سمجھائیں بھائی؟ بہت سے ایسے ہیں جو دو دفعہ گناہ کر کے توبہ کی، پھر تیسری دفعہ میں توبہ نہیں کر رہے، وہ نہیں آ رہے. یہ تیسری دفعہ میں گناہ کر کے آ رہا ہے، تو اگر اس کو بھی عذاب دے دیا جائے تو پھر جو نہیں آیا اور جو آیا ہے اس میں فرق کیا رہ گیا؟ بہت سے تو ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں، بعض سے دو دفعہ کرتے ہیں، بعض دس دفعہ کرتے ہیں، گیارہویں دفعہ نہیں آتے، اور بعض ایسے ہیں تو گیارہویں دفعہ کر کے گیارہویں دفعہ بھی توبہ کر رہے ہیں. تو جو گیارہویں دفعہ گناہ کر کے توبہ نہیں کر رہا اور جو گیارہویں دفعہ گناہ کر کے توبہ کر رہا ہے، ان دونوں میں تو کوئی فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اللہ کہتے ہیں اگرچہ یہ گیارہویں دفعہ گناہ کر کے یعنی توبہ توڑ کے آ رہا ہے اور بارہویں دفعہ توبہ کر رہا ہے، تو میں اگر اسے معاف نہ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو میں یہ گویا اس کو راستہ دے رہا ہوں کہ نہ ہی آتا تو اچھا تھا، کیونکہ جب آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، پھر تو اللہ گناہگاروں کے لیے آنے کے دروازے بند کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک ہزار بار بھی گناہ ہو اور ایک ہزار بار بھی توبہ ہو، اللہ ہر دفعہ فرشتوں سے یہی الفاظ کہتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ کوئی رب ہے جو اس کو گناہوں پہ معاف بھی کر سکتا ہے، گناہوں پہ سزا بھی دے سکتا ہے. اس عقیدے کی لاج رکھ کر میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. یہ خوبی غیر مسلموں میں ہے یا مسلمانوں میں ہے بتاؤ؟ پھر بھی کہتے ہو غیر مسلم سے بہت اچھا. نہیں جی، کاش ہم امریکہ میں پیدا ہوتے کتنا اچھا ہوتا، کاش میں جاپان میں پیدا ہوتا، بل جمع کرانے کے لیے اتنی لمبی لائن تو نہ لگانی پڑتی، گاڑی تو تمیز سے چلاتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جذبے ہیں. او بھائی گاڑی ہی تمیز سے چلانا سب کو، وہ اچھی صفت ہے ان کی، ڈسپلن، میں اس کے مخالف نہیں ہوں. ہمارے اندر ڈسپلن نہیں ہے، یہ ایک عیب ہے. اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. میں ان کی خوبیوں کی انکار نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ من حیث القوم ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ان کی خوبیوں سے کئی گنا بہتر ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ساری خوبیاں بھی ہوتی جو ان کے اندر ہیں، تو پھر بہت ہی اچھے ہو جاتے. بہت اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان سے اچھے بہرحال ہیں، کیونکہ ایمان ہے، اللہ کو مانتے ہیں. تو اس لیے یہ چھوڑ دیا کہ کاش میں فرانس میں پیدا ہو جاتا، کاش میں جاپان میں پیدا ہو جاتا. شوگر کرو، پٹیل پاڑا میں پیدا ہو گئے، لیاری میں پیدا ہو گئے، ایمان تو ہے. کسی ندی نالے کے قریب پیدا ہو گئے، اللہ کو مانتے ہو، خالق کو مانتے ہو. یہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو الگ کرے گا اور نہ ماننے والوں کو الگ کر دے گا. ومتاز الیوم ایہا المجرمون، جو مجھے نہیں مانتے تھے آج الگ ہو جائیں، پھر پتا چلے گا. تو اس لیے سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان. تو کلمے پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے. مذہب تبدیل کر دیتے ہیں یورپ جانے کے لیے، اپنے آپ کو کوئی رافض اجداد ہے وہ قادیانی لکھوا دیتا ہے. مذہب کیسے تبدیل ہو سکتا ہے بھائی؟ نہ جاؤ بیرون ملک. کیا ہے، کیا امریکہ میں جانے والے لوگ مرتے نہیں ہیں، قبر میں نہیں جاتے؟ وہاں جا کے بھی لاشیں. وہ قبر میں جانے کے بعد تو امریکہ قبرستان اور ہمارا والا زیادہ اچھا ہے. قبرستان کے لحاظ سے بہرحال ہم لوگ زیادہ اچھے ہیں. وہاں بہت مہنگی قبریں ہیں بھائی، سستے میں دفن تو ہو جاتا ہے انسان. اور قیامت کے دن غیر مسلموں کی ریاست سے اٹھنا، حشر ہو، یہ زیادہ فضیلت ہے یا کسی مسلمان ملک سے آپ کا حشر ہو جہاں سارے مسلمان دفن ہو، سارے مسلمانوں کی آبادی ہو؟ میں تو کبھی نہیں چاہ میں میرا دل بہت چاہتا ہے یورپ جانے کا، امریکہ جانے کا، گھومنے پھرنے کا، سب دل چاہتا ہے، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا میں مروں وہاں پہ. چاہوں گا مروں میں ادھر ہی بھائی، اپنے کراچی میں خاص طور پہ. مروں کہاں پہ؟ پاکستان میں مروں. اور خاص طور پہ اگر مدینہ میں ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم لوگ اتنے نیک کہاں ہیں کہ ہمیں اگر مل جائے تو اللہ کی، لیکن چلو وہاں نہیں ہو تو دوسرے درجے میں اپنے ملک میں ہماری موت، اور خاص طور پہ کراچی میں. اپنی جگہ سے انسان کو فطری محبت، لاہور والا چاہے گا لاہور میں ہو، اس کو چاہنا بھی چاہیے، اس کو ہر جگہ سے انسان کو محبت ہوتی ہے اپنی جگہ سے. تو میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ وہاں مروں میں، قیامت کے دن میں وہاں سے اٹھوں. وہاں سے اگر میں اٹھوں تو صرف ایک شرط کے، میں تبلیغ کرنے گیا ہوں. پھر وہاں سے اٹھنا یہ فضیلت ہے کہ اللہ کہے گے اپنے ملک چھوڑ کر دین کی تبلیغ کے لیے اتنی دور آیا تھا. کمانے کے لیے میں وہاں گیا ہوں تو میں کہوں گا اللہ کماؤں، مرنے سے پہلے مجھے یہاں بھیج دینا، میں مروں یہاں پہ، قبر میری یہاں بنے. اس لیے کہ اس کی بھی ایک الگ برکت ہے. جیسے جس جگہ اللہ کی اطاعت اور نافرمانی ہوتی ہے نا، اس زمین میں اللہ برکتیں رکھ دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیوں اتنے پھل بڑے بڑے پیدا ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے انگور اتنا بڑا پیدا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک انگور کا دانا نچوڑ کے کئی لوگ گلاس بھر کے اس کو سیراب ہوں گے. اور انار اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے، اتنے ذائقے والے، آج بڑے بڑے تو بہت آ رہے ہیں پھل، ذائقہ نہیں، ذائقہ ختم ہو رہا ہے، کہ اس کے جو انار کا چھلکا ہے نا وہ سائبان کے طور پہ استعمال ہوگا. اس لیے کہ زمین اپنی برکتیں کھول دے گی تقوی اور کی وجہ سے. آپ دیکھ لو اسلامی ملکوں کے پھلوں میں ذائقہ ہے، آپ کے قریب میں چائنا ہے، کتنا زمین ملتی ہے؟ آپ سے زیادہ زرخیز ہے، پہاڑی علاقے تو زیادہ زرخیز ہوتے ہیں، کوئٹہ کے پہاڑ کم زرخیز ہیں، لیکن کوئٹہ کا سیب کھا کے دیکھو اور چائنا کا کھا کے دیکھو، زمین آسمان کا فرق لگے گا آپ. چائنا کے پھل میں ذائقہ ہی نہیں ہے. اور عجیب بات ہے کہ بعض پھل چائنا سے لائے گئے، یہاں اگائے گئے، یہاں ان پھلوں میں ذائقہ پیدا ہو گیا، جو جہاں کے اصل تھے وہاں ابھی بھی وہ بات نہیں ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو کتنا ایک چیز نظر آتی ہے اس میں، تو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. وہ تو ہم لوگ کیونکہ صفائی اور گندگی کا نظام ہے اس لیے بیماریاں بہت ہیں. اگر ہم لوگ اس طرح کی صفائی کریں جیسے ہمارے، تو ہماری صحت ہے ان سے ہزار گنا زیادہ. ہم تو بیمار رہنے کی اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی زندہ ہیں ابھی تک. وہ اگر اتنی گندگی میں رہیں تو ان کی آب و ہوا ان کا ساتھ نہیں دے گی، وہ مر جائیں گے، وہ مر جائیں گے. تو اس لیے جو ہے نا، کوشش کریں کہ ہم مریں کہاں. اگر اللہ کے نبی کے شہر میں مرنا ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم اپنے اپنے ملک انڈونیشیا والا کوشش کریں میں انڈونیشیا میں مر جاؤں، صحیح ہے نا. پاکستانی کوشش کریں میں کہاں مروں، پاکستان میں مر جاؤں. اسلامی ملک میں مرو. اس کی فضیلت پر ایک اور حدیث یاد آئی کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرنے سے پہلے کیا وصیت کی کہ مجھے کہاں دفن کیا جائے، نبی کے پہلو میں. حضرت ابو بکر کو بھی نبی کے پہلو میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر کے پہلو میں رہنے سے پیغمبر کی برکات حاصل ہوں گی، جو اللہ کی برکتیں پیغمبر پر ہو رہی ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن جب ہو گئے یا مسلمانوں کے علاقے میں، تو اللہ کی جو رحمتیں اہل ایمان پر ہوتی ہیں تو آپ کو بھی اس کا تھوڑا سا حصہ قبر میں مل جائے. اگر آپ چاہ رہے ہو کہ یار میری قبر نیلسن منڈیلا کے پاس ہونی چاہیے، بس یہ کرو یار مائیکل جیکسن کے پہلو میں مجھے دفنایا جائے تاکہ جو اس کی عزت ہو رہی ہے قبر پہ سلامی، میری بھی سلامی ہو، تو ممکن ہے آپ قیامت کے دن ناچتے ہوئے اٹھو، ٹھیک ہے، کیونکہ قبر میں مائیکل جیکسن سے آپ یہی سیکھو گے کیا خیال ہے. اور جب ناچتے ہوئے جب آپ اٹھو گے تو فرشتوں کو فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی کہاں کہاں جانا ہے اس میں. تو اس لیے وہ ایک آدمی تھا، ہم نے بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا کہ وہ کسی ڈیفینس میں کوئی بڑا آدمی مر گیا، ڈیفینس میں نا کوئی بہت بڑا آدمی مر گیا، تو جب بڑے لوگ مرتے ہیں تو پھر اس کی تعزیت کے لیے بھی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، تو چھوٹے موٹے لوگ غریب غربا نہیں ہوئے، بڑے بڑے لوگ آئے. تو بڑے بڑے لوگوں میں کیا بڑے بڑے گلوکار آئے، تو مائیکل جیکسن بھی آیا. ایسی لطیفہ بنایا ہوا فرضی. تو مائیکل جیکسن کی عادت ہے ڈانس کرنے کی، تو وہ ڈانس کرتے ہوئے پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیا ہوا تھا، کیسے مر گیا. تو وہ جو جن کی میت ہوئی تھی نا، انہوں نے کہا کہ وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. مائیکل جیکسن ڈانس کرتے ہوئے گاتے پوچھ رہے کیا ہوا تھا، کیسے مر گیا، تو جواب میں دے رہے وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. اسی طرح ناچ رہا تھا، پھسل کے کڑائی میں گر گیا. تو تمیز سے بیٹھ جا ورنہ کل تیرا بھی جنازہ نہ ہو جائے. تو خیر ویسے ایک لطیفہ تھا. تو اس لیے فخر کیا کریں، اللہ نے مسلمان ملک میں پیدا کیا ہے، اپنے ملک سے محبت کیا کریں. کمانے کے لیے تو اللہ نے پوری دنیا مسخر کیا، آپ امریکہ بھی جا سکتے ہیں، جاپان بھی. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا میں نے سمندر اس لیے پیدا کیا تاکہ تم سفر کر کے جاؤ روزی تلاش کرنے. تو سمندروں میں تو ظاہر امریکہ بھی آئے گا پھر جب جائیں گے، تو ہے تو ساری دنیا اللہ نے ہم سب کے لیے پیدا کی ہے، معاشی ترقی کا ذریعہ ہے. لیکن محبت کہاں، کس سے کریں؟ اپنی قوم سے، اپنے ملک سے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے سوال پوچھا ہے میری شادی گرین چینل میں ہو رہی ہے، کیا میں اپنی بیوی کو اسی مسلک پہ رہنے دوں؟ اگر ہم انبیاء اور صحابہ کے دین کے قریب ہیں تو کیا اسے اپنے مسلک پہ کیوں نہ لاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی گرین اور وائٹ کی بات نہیں ہے، چاہے آپ گرین میں ہو چاہے وائٹ میں ہو، جہاں بھی شادی ہو تو اسلام میں سب سے پہلے اہمیت کس چیز کی؟ عقیدے کی. آپ بولو آپ گرین ہی رہو وائٹ نہ ہو، لیکن توحید کے قائل ہو جاؤ. آپ بولو اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں، ٹھیک ہے، آپ گرین ہی رہو، اپنے آپ کو گرین ہی شو کرو. ہم ہری والے ہیں تو ٹھیک ہے، ہری پگڑی والے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. خواتین تو ویسے پگڑی پہنتی نہیں ہے، لیکن ہم ہری پگڑی والے ہیں، والا تو ہو سکتا ہے نا کوئی بھی. تو لیکن بھائی اللہ ایک ہے، مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے، یہ اس سے اگلوا لیں. اور بولے بھائی جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے ہم وہ نہیں کریں گے، تو بس اتنا آرام سے محبت سے سمجھائیں. اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو پھر بہتر ہے کہ کسی ایسے عقیدے والے سے کریں جو جس کو توحید کا عقیدہ ہو، اس کا، چاہے وہ گرین ہو یا وائٹ ہو. بعض وائٹ والے کے عقیدے صحیح نہیں ہوتے، بعض گرین والوں کے صحیح نہیں ہوتے، بعض گرین والوں کے صحیح ہوتے ہیں وائٹ والوں کے نہیں ہوتے، ہر طرح سب مکس چل رہا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صاحب نے کہا نا کہ میری شادی ہو رہی جماعت اسلامی والوں سے، تو کیا جماعت اسلامی والوں سے کر لوں شادی؟ میں نے کہا پھر جماعت اسلامی سے نہیں تو پھر کیا غیر اسلامی سے کرو گے؟ تو بات کسی تنظیم کی نہیں ہے, جو بھی شخصیت ہے جس سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اس کی حیثیت کو دیکھا جائے, یہ کیا ہے, اس کی عقیدہ کیا ہے. ڈیوی ملک چاکلیٹ, یہ جو ہے نا چاکلیٹ یا جتنے بھی وہ چیزیں, اس میں آپ گوگل پہ لکھیں حلال فاؤنڈیشن جامعہ الرشید. جامعہ الرشید کا ایک مستقل ادارہ ہے جنہوں نے دنیا میں خوراکوں پہ ریسرچ کرتے ہیں, وہ تو وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. مجھے بھی جب کوئی پوچھنا ہوتا ہے تو میں انہیں سے پوچھتا ہوں. ہر کلمہ کے ساتھ دوسری پڑھنا لازم ہے یہ نہیں, اگر نہیں پڑھے تو کوئی. ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے, ہر دفعہ پڑھنا ضروری نہیں. کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ ہے, محمد الرسول اللہ, یہ ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے مگر یہ پہلے کلمے کا حصہ نہیں ہے. جو محمد الرسول اللہ ہے وہ کلمہ شہادت کا حصہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حدیث میں کہیں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ساتھ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو جو استعمال ہوا ہے وہ یا صرف لا الہ الا اللہ یا محمد الرسول اللہ الگ استعمال ہوا ہے, اور اگر اکٹھا استعمال ہوا ہے تو کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس لیے جب آپ کلمے کا ورد کرتے ہیں تو صرف لا الہ الا اللہ کا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ محمد رسول اللہ کہے گا تو غلط ہو جائے گا, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. لیکن جو احادیث میں کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ, اور اگر کلمہ شہادت کا ورد کرنا ہے تو پھر محمد عبدہ ورسولہ بھی ہوگا. فرضوں والی حدیث کی وضاحت فرمائیں, اگر اس کا شارٹ کے لیے بن جائے تو نوازش ہوگی, آگے فارورڈ یا شیئر کرنے میں. فرقوں والی 73 فرقوں والی حدیث, اس کی میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں, اس پر میرے بیانات موجود ہیں, یوٹیوب پہ سرچ کریں مل جائیں گے. اگر کسی کے ذمہ کئی سالوں کی نمازیں قضا ہیں تو اس کو پڑھتے ہوئے اذان اور اقامت کے بارے میں, نہیں اذان اور اقامت نہ کہے, بس پڑھتا رہے نمازیں. جامعہ کا خواتین کے رمضان میں مسجد جا کر جماعت نماز تراوی کے بارے میں کیا فتویٰ ہے, یعنی خواتین کا مسجدوں میں جانا تراوی کے بارے میں. جامعہ الرشید کا تو میرا خیال ہے وہی فتویٰ ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے کہ خواتین کے لیے مسجد میں جانا درست نہیں ہے فقہ حنفی کی روشنی میں, جو میرے جیسے ایک نالائق کا ایک مارکیٹ میں نیا فتویٰ چل رہا ہے آج کل کہ زمانہ چونکہ تبدیل ہو چکا ہے. جب فقہا نے یہ بات کہی تھی فقہ حنفیہ نے کہ عورت گھر میں رہے مسجد میں جانے سے فتنہ ہے, تو یہ وہ دور تھا جس میں خواتین گھروں میں رہا کرتی تھیں, نہ اسکولوں میں جاتی تھی, نہ کالجز میں جاتی تھی, نہ شاپنگ سینٹروں میں جاتی تھی, نہ ٹیلی ویژن کے سامنے آ کے بیٹھتی تھی, گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتی تھی, اپنے میاں کی خدمت کرتی تھی, بچوں کی پرورش کرتی تھی, صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھتی تھی. اب ایسا اگر کوئی خاتون کر رہی ہیں تو وہ ٹھیک ہے گھر میں کرتی رہیں سارے کام, لیکن اس قسم کی خواتین آج کل مارکیٹ میں شارٹ, پورے محلے میں 2-3 خواتین اس قسم کی ہوتی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے, اگر آپ خاتون کو مسجد میں آنے سے روکیں گے تو اس کا مطلب ہے بازار جائے, وہ تاریخ روڈ جائے, وہ سب جگہ جائے, نہیں جائے تو کہاں نہیں جائے, مسجد میں. وہاں امام صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہاں آئے گی تو فتنہ ہوگا, تو بھائی فتنہ تو ہو گیا نا, وہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلی گئی ہے. تو آپ اگر مسجد میں آنے سے روکیں گے تو وہ گھر میں نہیں رہتی, پھر وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے, اور گھر تو گھر رہا ہی نہیں ہے نا. جب ٹیلی ویژن گھر میں آ گیا تو ٹیلی ویژن کا مطلب ہے کہ سب کچھ گھر میں آ گیا, تو وہ ٹیلی ویژن تو اس کو کیا کیا ترابی تھوڑی پڑھا رہا ہے ٹیلی ویژن اس کو. تو بہتر نہیں ہے کہ وہ وقت اگر مسجد میں گزار لیں تو ٹی وی کی لعنت سے بچ جائیں گی, کیا خیال ہے بھائی؟ اور ٹیلی ویژن کے بعد جب انٹرنیٹ آ گیا, جب آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل آ گیا, تو آپ کی جیب میں وہ موبائل اگر آپ نے پینٹ میں رکھا ہوا ہے تو آپ کی پینٹ میں امریکہ بھی ہے, کیا خیال ہے؟ آپ کی پینٹ میں ناروے بھی ہے, آپ کی پینٹ میں جرمنی بھی ہے, آپ کی پینٹ میں مکہ بھی ہے, مدینہ بھی ہے. تو اب گھر سے وہ تو سب کچھ آ گیا نا, تو خواتین کے پاس بھی اینڈرائڈ والے موبائل ہیں. تو ایک خیر کی جگہ ہے مسجد, جہاں وہ کم از کم ان کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں وہاں آنے سے خواتین کو نہ روکو. یہ ایک دل کا درد ہے, اس کو آپ فتویٰ سمجھیں یا درد سمجھیں, کچھ بھی سمجھیں, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس زمانے میں بصیرت کے بالکل خلاف ہے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا. بہت ہی علماء صلحاء جو اپنے گھروں کی خواتین پر کنٹرول ہے اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں بیگم تم گھر میں نماز پڑھو تمہیں کیا ضرورت. لیکن میں کہتا ہوں اتنا آج وہ بھی نہیں, کیونکہ وہ بھی نہیں پڑھتی. ان کو بھی تھوڑا سا دین پہ قائم رکھنے کے لیے, میرا تو بہت تجربہ ہے نا اللہ کا شکر ہے شادیوں وادیوں کا, آپ کو پتہ ہی ہوگا, میری ایک زوجہ تراوی میں بڑی سستی کرتی تھی, نہیں پڑھتی تھی وہ. تو میں نے کیا کیا, جو میرا گھر چونکہ مسجد سے متصل ہے تو ہم نے جماعت کا ایسے انتظام کیا کہ وہ گھر میں جو ہے وہ مستورات کا بھی انتظام کر لیا, کیونکہ وہ مسجد کی جماعت وہاں سے ہو جاتی ہے, یعنی مسجد میں تو نہیں آنا پڑا لیکن گھر کے اندر ہی صفیں بچ گئی, وہاں خواتین آ کے شریک ہو جاتی تھی مسجد کی. تو میں نے دیکھا کہ وہ گھر والوں نے میری پوری الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ختم کیا ہے. تو جماعت کی ایک ایسی برکت ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان پڑھ لیتا ہے, اور اس کے بعد سے ایسی عادت پڑی الحمدللہ اب مستقل تراوی ہو رہی ہے, یعنی وہ اب وہ ان سے نماز نہیں چھوٹتی. تو ایک مشاہدے کی چیز ہے. اور اپنی حالت دیکھیں, اگر آپ جماعت سے تراوی آپ کی چھوٹ جائے تو گھر میں تراوی پڑھنا مشکل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ میں نے دیکھا ہے کہ گھر میں آپ الم طرح سے پڑھو نا, الم طرح سے چھوٹی چھوٹی صورتیں, وہ مشکل لگتی ہے اکیلے ہی, اور جماعت کے ساتھ پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر. تو اب آپ خواتین سے اگر تراوی پڑھوانا چاہتے ہیں تو کوئی تو ترغیب کی ایسی چیز ہو نا, ان کے لیے اور مشکل بنا دیا آپ نے. تو اگر وہ مسجد میں آ کے جماعت سے کہیں کونے میں کھڑے ہو کر پڑھ لیں گی, پردے کا پورا انتظام ہو تو پڑھ تو لیں گی نا اس بہانے, ورنہ بہت مشکل ہے کہ وہ پڑھیں. قرآن بھی رہ جاتا ہے, تراوی بھی رہ جاتی ہے, اور اس کی برکات سے بھی محرومی. اور اسلاف سے اگر دیکھا جائے تو اسلاف باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ وہ, بہت سے ہمارے اسلاف ایسے ہیں جو فرض نماز میں عورت کو آنے سے روکتے تھے مگر رمضان میں تراوی کے لیے اپنے بچوں کو, اپنی اہلیہ کو, بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد ہیں ابو البختری رحمہ اللہ تعالیٰ, بہت بڑے تابعین ہیں. ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح روایت ہے کہ وہ رمضان میں جب جیسے ہی چاند کا اعلان ہوتا تو اپنے گھر کی خواتین کو باقاعدہ گھر سے نکالتے اور مسجد میں جماعت میں نماز کے میں شریک کرواتے ان کو, رمضان میں تراوی میں خاص طور پہ, تاکہ ان کا قرآن سنیں, قرآن مکمل. اس لیے میری ذاتی رائے ہے جامعۃ الرشید کا یہ فتویٰ نہیں ہے. جامعۃ الرشید میں میرے پاس ایک ایسا سوال آیا ہوا ہے, تو اگر وہ میں نے حل کر کے دلائل کے وہ کر دیا اور اس پہ جامعہ والوں نے ٹھپا لگا دیا تو جامعہ کا بھی یہ فتویٰ ہو جائے گا, لیکن اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ ان کا فی الحال ایسا فتویٰ نہیں. حفاظت کے لیے گھر میں کتا پالنا جائز ہے؟ حفاظت کے لیے جائز ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے کمانا جائز ہے, جیسے آرٹیکل یا یوٹیوب پہ ویڈیو کے ذریعے, اگر جائز آرٹیکل جائز ویڈیو تو جائز ہے کمانا. وہ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ہم کو دیتے ہیں, جائز ہے. مسلمان نوجوان اپنے آپ کو انٹرٹین کیسے کرے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے, یعنی تفریح کیسے کرے, انٹرٹینمنٹ کا کیسے, وہ شادیاں کرے, حالانکہ اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں, اور کیا جائز تفریح ہے. ایک کرے, دو کرے, تین کرے, چار کرے, پھر میرے پاس نہ آئے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. میں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے میں نے شادی کی تھی اور یہ میرے گلے پڑ گئی ہے. لیکن جائز طریقہ اسلام میں صرف اور صرف یہی ہے, الیکٹرک ریکٹ کے ذریعے. اچھا, انٹرٹینمنٹ کے لیے جائز, دیکھو یہ کرکٹ نہ دیکھو انٹر, یہ بہت اچھا سوال ہے, یہ اس کو ہلکا سوال نہ سمجھیں. وہ تو میں نے خیر مذاق میں اس کو اڑا دیا, ابھی مجھے ذہن میں آئی ہے یہ بات کہ یہ تو بہت اہم سوال ہے جو میں اکثر لوگوں کو بتاتے رہتا ہوں, کہ یہ بات یاد رکھیں انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک تو ناجائز چیزیں, شراب, اسنوکر کلب میں کھڑا ہوا ہے, جوئے کھیل رہا ہے. بعض چیزیں انٹرٹینمنٹ کی جائز تو ہیں مگر پسندیدہ نہیں ہیں, اور بعض ناجائز ہیں. کرکٹ کے سارا سارا دن بیٹھ کے میچ دیکھنا, دیکھو جب بھی اپنے آپ کو کسی برائی سے بچاؤ نا تو اسی کا کوئی متبادل ڈھونڈ لیا کرو اچھا سا, کیونکہ مقصد ہے ذہنی تفریح. تو وہی تفریح آپ کرکٹ دیکھ کے اگر یا الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کے کر رہے ہو تو وہی تفریح اگر ایسی ہو جائے جو جائز بھی ہو ثواب بھی ہو اس میں تو زیادہ اچھا نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ نے اگر تفریح کرنی ہے سوئمنگ پول جوائن کر لو, روزانہ جا کے تیراکی سیکھو, اس میں اس سے ثواب بھی ملے گا آپ کو, ترغیب بھی ہے اس کی, ہمارے اسلاف ترغیب دیا کرتے تھے, صحت بھی اچھی ہو جائے گی. کچھ آئے گا تو نا آپ کو, کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے آپ خود ان مقابلوں میں شرکت کر رہے ہو, لوگ بھی آپ کی تعریف کریں گے, واہ یار کیا سوئمر ہے, کیا ڈائپ لگائی, کیا تیر رہا ہے, کیا ماشاءاللہ اسپیڈ ہے. کرکٹ سارا سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہو, کوئی جیت بھی جائے گا تو آپ کی تھوڑی تعریف ہوگی, یار آفریدی نے کیا خوبصورت چھکا مارا, ستار بھائی آپ کو سلام ہے, کیا آپ نے یہ چھکا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ تو کہیں گے بھائی چھکا اس نے مارا ہے تو میں تو دیکھ رہا تھا بیٹھ کے. سارا دن دیکھتے رہو, آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس سے. اور آپ اگر سوئمنگ سیکھو گے مزہ بھی آئے گا, بھوک زبردست لگے گی آپ کو, جب کھاؤ گے تو جسم کو لگے گا بیماریاں ختم ہوں گی, آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا, آپ کی باڈی کی ایک شیپ بننا شروع ہو جائے گی, لوگ کہیں گے بھائی ماشاءاللہ لگ رہا ہے کسی فلم میں ہیرو کے طور پہ آنے والے ہو, کیا پروگرام ہے آپ کا, سوئمنگ سے اتنی اچھی باڈی بن جاتی ہے. آپ خوش ہوگے, ثواب ملے گا, اللہ بھی راضی ہو رہے ہیں, پبلک بھی خوش ہو رہی ہے, بیماریاں دور بھاگ رہی ہیں, کچھ دنوں میں آپ بہترین سوئمر بن گئے. اب تیراک کے بولے بھائی مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ, لوگ سلام کریں گے, یار بہت زبردست. پھر سوئمنگ سے آپ میں صرف سوئمنگ کا اسٹیمنا تھوڑی آئے گا, آپ سیڑھیوں پہ چڑھو گے تو بھاگتے ہوئے چڑھ جاؤ گے, آپ کو کوئی کام گھر والے لگائیں گے آپ دو منٹ میں کر لو گے, ہر چیز میں آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا, ہر چیز میں فائدہ ہوگا. گھڑ سواری سیکھ لو, جاگنگ سیکھ لو, کہ بھائی میں ایک کلومیٹر بھاگتا ہوں, میں نے اپنا اسٹیمنا ایسا کرنا ہے کہ میں 20 کلومیٹر تک مجھے اپنے آپ کو لانا ہے, کہ میں روزانہ اپنے بڑھانا ہے. 20 کلومیٹر جب آپ ہو گئے تو ڈاکٹر کہے گا بھائی بیماری بیمار آپ کیسے ہیں, 20 کلومیٹر بیمار آدمی تو بھاگ ہی نہیں سکتا, نہ آپ کو کبھی دل کی کوئی پرابلم ہوگی. دل کا مریض میں پہ جو سب سے پہلے پابندی لگتی ہے وہ بھاگنے پہ لگتی ہے. جو پہلے سے بھاگ رہا ہو وہ دل کا مریض نہیں ہو سکتا, الا یہ کہ اللہ کی قدرت ہو, اللہ مارنے پر آئے. تو ایک بہاری دوست تھے ہمارے, وہ کہتے تھے جب اللہ مارنے جائیں تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہاں کتا پہنچ نہیں سکتا, لیکن پر اللہ کی مرضی, بھاگتے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں. لیکن ظاہری اسباب کیا ہیں, آپ انشاءاللہ صحت اچھی ہوگی تو بھاگو گے. اس طرح کے فٹ بال کھیل لو, پورے سطر یعنی گھٹنے ڈھانپ کے ننگے ہو کے فٹ بال کھیلنا جائز نہیں ہے. تو ایسے کوئی کھیل ہو, اور بہت سارے کھیل ہیں. آپ سمندر کی تیراکی سیکھ لو, ایسے سوئمر ہیں جو آپ کو سمندر میں تیرنا سکھائیں گے. اب گورو کی ڈاکومنٹری دیکھ کے تفریح حاصل کر رہا ہے کہ وہ سمندر میں گیا ہوا ہے اور یوں گھوم گھوم کے آ رہا ہے اور وہ فلم دیکھ رہا ہے ایک گھنٹے, وہ بھائی خود سیکھ لو. یہ آج کل یہ ساری 5-10 ہزار میں سب چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. آپ نیٹ پہ سرچ کرو بھائی کراچی میں کون ہے سکھانے والا, میں اس سے سوئمنگ سیکھوں گا, سمندر کی سوئمنگ. پھر آپ سمندر میں گلاس لگا کے جاؤ, پھر آپ سمندر کی تہہ میں جاؤ, پھر آ کے بیوی کے سامنے شو مارو, دوستوں کے سامنے, یہ میں سمندر کی تہہ سے, یہ سب چیزیں سیکھ سکتا ہے جوان آدمی. اس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا, ثواب بھی ملے گا. شکار کرنا سیکھ لو, جاؤ مچھلی. ہمارے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو سمندر کے کنارے پر ہمارے ہاں مچھلی پکڑنے کا ٹورنامنٹ ہوتا تھا. ایک اسنوکر کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, ڈبو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے, کیا مل رہا ہے اس سے؟ ایک مچھلی پکڑنے کا, وہ ٹیمیں بن کے جاتی تھی ساحل سمندر پہ. اس میں ہوتا تھا کہ جو جتنی زیادہ مچھلیاں پکڑے گا اتنا اسکور زیادہ ہوگا. اس میں فائنل ہوتا تھا, سیمی فائنل ہوتا تھا, مین آف دی میچ اس کو ملتا تھا جو سب سے بڑی مچھلی پکڑے. اس میں ایک تفریح بھی ہوتی تھی, مچھلیاں بھی آتی تھیں, وہ پھر بیٹھ کے کھاتے بھی تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مچھلی تو ایسی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ایسی 10 چیزیں آپ مزید سوچ سکتے ہو بیٹھے بیٹھے گھر میں, آج بیٹھ کے یہی سوچیں. تو ایسی تفریحات کی مقدار بڑھا لیں, اس سے فائدہ ہوگا. پھر مچھلیاں گھر میں لے کر آئیں تو بیگم بھی خوش ہوگی, بولے گی دوبارہ جائیں آپ تفریح کرنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ آپ تو بہت اچھا ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں, آپ جائیں دوبارہ جائیں. تو یہ والے کام کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا, ثواب. کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیں, یہ فضول وقت کی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرا دل چاہتا ہے کاش میں دوبارہ بچہ بن جاؤں. میں اب اتنا مصروف ہو گیا ہوں کہ میرے پاس اس قسم کی انٹرٹینمنٹ کا بھی ٹائم نہیں ہے. ورنہ میں اگر ابھی دوبارہ بچہ ہوتا اور مجھے بھی اتنی عقل ہوتی تو میں سوئمر بھی ہوتا, بہترین گھڑ سوار بھی ہوتا, بہترین باکسر بھی ہوتا, بہترین ریسلر بھی ہوتا, اور بہترین ساری چیزیں سیکھتا, کراٹے بھی سیکھتا. لیکن اس وقت ہمیں کوئی سمجھانے والا تھا ہی نہیں. اس وقت ہم بھی کرکٹ دیکھتے تھے بیٹھ کے, ہم بھی بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے تھے, وہ چھکا مارا اچھل گئے پھر بیٹھ گئے. وہ جو جاوید میاداد نے جو آخری بال پہ چھکا مارا تھا وہ میں نے دیکھا تھا. تو اس وقت ہمارے بھی یہی تفریح تھی. اب جب دین کی طرف تھوڑا بہت آئے ہیں تو عقل آئی ہے کہ بھائی کیا زندگی برباد کی, یہ کچھ اب دیکھتے ہیں جن لوگوں نے یہ چیزیں سیکھ لی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بعض علماء ہیں ایسے بلڈر ہیں, ایک مولوی صاحب ہیں جم خانے میں, میں ان سے ملا, ہیں مولوی صاحب دار العلوم کرنگی سے فارغ ہیں. یہ پھر اگلے ہفتے دے دیں, باقی سوالات کے جواب اگلے ہفتے. مولوی صاحب ہیں, وہ جم جوائن کیا ہوا ہے انہوں نے کئی سالوں سے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, وہ عالم ہیں دار العلوم کرنگی سے فارغ ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں, اتنا ویٹ اٹھا کے چل رہے ہیں, کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی. میں کہا یار یہ بڑی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, اچھی خاصی جان ہے. تو میں نے ویسے پوچھا آپ کی ایج کتنی ہے, میرے خیال تب 35-40 سال ہوگی. تو انہوں نے کہا میں 75 سال کا ہوں. میں نے کہا شناختی کارڈ دکھاؤ. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, کہہ رہے شناختی کارڈ میں تھوڑی یہاں رکھ کے لا جاؤں. تو میں نے پھر وہ جو جم کا جو کیا کہتے ہیں اس کو انسٹرکٹر کہتے ہیں, اس سے پوچھا میں نے کہا یہ آپ, انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ صحیح کہہ رہے 75 سال کے. میں نے کہا یار 75 سال, تو دیکھو جم کی وجہ سے کیا اللہ نے ان کو صحت دی, کہ 75 سال کا آدمی لگ کتنے کا رہا ہے 35 کا. تو یہ بھی تو ایک عزت کی بات ہے نا, اتنا اسٹیمنا. تو انہوں نے اپنے پوتے بھی دیکھ لیے, اپنے نواسے بھی دیکھ لیے, اپنے نواسیوں کی شادیاں بھی دیکھ لی. اور کسی محفل میں جب جاتے ہوں گے کہ یہ پرپوتے ہیں ان کے پردادا کہاں ہیں, لوگ کہتے ہوں گے بھائی وہ تو انا للہ ہو چکا, لیکن جب بتاتے ہوں گے یہ پردادا ہیں, تو وہ جو پردادا ہیں 75 سال کے, وہ خوشی سے اور زیادہ ان کی صحت اچھی ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی. یار لوگ مجھے جو ہے نا, کوئی بھائی کہہ رہا ہے میرے پرپوتے کا, کوئی مجھے کسی کا داماد سمجھ رہا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ میں کیا, یہ سارے میرے داماد ہیں, یہ ساری میری بہو ہیں. تو صحت اچھی ہونے سے بھی انسان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک اس کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں. تو وہ جمی میں انہوں نے فارق, وہ پڑھاتے بھی ہیں مدرسے میں, بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور بہت ساری ہوں گی, لیکن ایک انہوں نے ٹائم رکھا ہوا ہے جم کے لیے رکھا ہوا. اگر وہ بھی کرکٹ کے میچ دیکھتے رہتے سارے دن بیٹھ کر مر چکے ہوتے اب تک. کیا خیال؟ فرشتے ان سے پوچھتے کہ بھائی سوالات پوچھتے تو کہتے مجھے تو یہ معلوم ہے کہ وہ کس نے سینچری بنائی تھی, کس کے کتنے چھکے تھے, یہ سارا ریکارڈ میں یاد کر کے آئے واپس. انہوں نے ان فضولیات میں ٹائم نہیں ضائع کیا, اور ہیں بھی غریب آدمی کیونکہ ہیں مولوی ہیں تو بےچارے ظاہر غریب ہوں. میں نے کہا آپ کھاتے کیا؟ میرا خیال تھا اتنی مچھلی کھاتے ہوں گے, اتنے انڈے کھاتے ہوں گے. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس اتنے پیسے ویسے کھانے, میں روٹی کھاتا ہوں سالن کھاتا ہوں, لیکن ایکسرسائز ایسی تمیز سے اور طریقے سے کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا مینٹین رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو جم کا شوق پال لو, جاگنگ کا شوق پال لیں, سوئمنگ کا شوق پال لیں, کراٹے کا شوق پال لیں. یہ سارے کراٹے میں ماہر بن جائیں گے تو اس کا بھی ایک فائدہ ہے. تو یہ سارے شوق پال لیں. میں نے تو صرف ایک ہی شوق پالا ہوا ہے شادیوں کا شوق, اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے غم ہیں, آپ وہ غم پال لیں تو بھی انشاءاللہ. اور یہ جب سارے شوق ہوں گے تو شادی کا شوق خود بخود پیدا ہو جائے گا. صحت اچھی ہوتی ہے تو یہ شوق بھی خود بخود پیدا ہوتا ہے, اور یہ صحت اچھی نہیں ہوتی تو آدمی کہتا ہے جو ہے اس سے بھی جان چھڑاؤ کسی طریقے سے. صحت اچھی ہوتی ہے تو ساری دنیا آباد ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالی ہمیں مثبت ایکٹیویٹیز اور مثبت سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ فضول فضول کھیلوں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.